Söyleyeyim de şeytan diyeyim. Bir avaz bedeyi online bir tek. जी ऑनलाइन पे लिखिएगा कि आप लोगों के लिए आवाज़ ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम। गौर करते रहे चंद सेकंड तक। चलिए तो सिर पे चलने से पहले आया, और इस कायनात को उसने किस असूल के तहत बनाया के गिर्द घूमता है। सबक के शुरू में अल्लाह सुबहाना ताला के रबूबियत के दलाइल हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे बनाया, बल्कि आज बनाने के मराहिल पे बात होगी। ये भी एक मुबहम राज तक दिखता है कि ये कायनात सारी कैसे बनी, पहले क्या बना, बाद में क्या बना। तो इस सबक में हमें ये चीज़ दिखेगी। पिछले सबक में हमने जन्नत और जहन्नम के कुछ मनाजर देखे, और उसी के नाते से आराफ पे कुछ लोगों को खड़ा किया गया। आज के सबक में असल में अल्लाह सुब्हान ताला की जात के दलाइल इस सबूत के साथ आते हैं कि अगर तुम्हारी कोशिशों में कुछ कमी है तो ज्यादा कर लो, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला की जात बड़ी नहीं लगती तो उसकी कायनात पे गौर व फिक्र करो। आज के सबक का जो एक बुनियादी अहकामात, फिर आज के सबक में दुआ करने के आदाब भी पता चलेंगे, और खास तौर में फसाद की मुख्तलिफ किस्में, और जब अल्लाह के नबी आते हैं और कौमें किस किस्म का फसाद फैलाती हैं। इस सबक में हम चार मुख्तलिफ अंबिया कराम की कहानियां पढ़ेंगे, और हर एक की कौम का फसाद फर्क था। खास तौर में आज के सबक में हमें रसूलों के किस्से यानी कसस उल अंबिया के नाते से रसूलों का तरीका तालीम और उनकी दर्दमंदी, उनका बेलौस होना, अपनी जात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें, हम सब के लिए इसमें बहुत ज्यादा अमली रहनुमाइयां हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको इन सब चीजों पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। कल के सबक में हमने थोड़ी सी बात की थी जन्नत जहां जहन्नम और आराफ की, तो यकीनन किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे होंगे, पहुंचे। कोई ऐसा चेंज जो आपने अपनी पर्सनालिटी या अपनी आदत में फील किया मुकामे आराफ पे मौजूद लोगों को देखकर, तो शेयर कर सकते हैं। जी आप कीजिए, पीछे से आप आसिया।
इस सबक के बाद मैंने ये किया कि कोई हमें एक लम्हा भी अपना जाया नहीं करना। अगर हम सिर्फ एक सुभान अल्लाह या रब्बिल अज़ीम सुभान अल्लाह रजीम पढ़ लें तो हो सकता है वही हमारी शफाअत का वहां पे जरिया बन जाए।
बिल्कुल,
इसलिए कि
यानी
कोई
जिंदगी का एक लम्हा भी जाया ना करो। आप देखिए कि हम सारा दिन तो कुरान खोल के नहीं बैठ सकते ना, हकीकत है ना, नामुमकिन है ना। सारा दिन हम मुसल्ले पे बैठ सकते हैं, ना सारा दिन हम मस्जिद में बैठ सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला में क्या चाहते हैं कि तुम जो भी करो, चाहे तुम इल्म की महफिल में हो, तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में देखो, गौर करो, तुम्हें मेरी परवाह लगे, जब ये चीज इंसान को मिल जाती है ना, तो उसके बाद आप देखिए कि फिर कायनात एक खुली किताब की तरह उसके सामने आती है। इसी तरह की आयत से आज के सबक का आगाज है। आइए देखते हैं आयत को साथ लेते हुए, आयत नंबर 54। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، यहाँ पे कॉमा लगा ले। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन 6 दिनों में। यानी अल्लाह की जात को ढूंढते हो इधर से उधर और फिर शिर्क में खो जाते हो, तो रब वो नहीं है جن کو پانے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے ہو، بلکہ رب وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. خلق السماوات میں آسمانوں کا ذکر پہلے، والارض زمین کر بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ پہلا تو کوسچن یہ ہے. تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا، تدریج، جس کو انگلش میں آپ گریجویلٹی کہیں گے. کاموں کو سلیقے سے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو یہ صاحب کن ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو ایک لمحے میں بنا سکتا ہے. آج کے سبق میں آگے بات آئے گی، کن کہتا ہے کام ہو جاتے ہیں، لیکن کیوں 6 دن میں بنایا؟ تاکہ تم کاموں کو طریقے سے کرو. سعید بن جبیر ایک مفسر ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ انسانوں کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، تدریج سکھائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے کاموں کو وقار کے ساتھ کرے، آرام سے کرے. یہ نہیں کہ پہلے بیٹھے رہو اور آخری وقت میں. پھر 6 دن میں بنی، کیسے بنی، کس طرح سے بنی، اس کے بارے میں بہت کچھ ہے. لیکن بہت کچھ سے ہٹتے ہوئے اگر ہم صرف صحیح روایات سے جو چیزیں ملتی ہیں، تو یہ 6 دن کون سے ہیں؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. ہفتے کے دن کو نکال دیں تو باقی 6 دن جو ہیں ستت ایام سے مراد یہ ہیں. روایت میں تھے کہ جمعے کے دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، ہفتے والے دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لیے اس کو یوم السبت کہتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا اصحاب السبت، مچھلیوں والے تو آرام کاٹ دیتے ہیں، زنگ کاٹنے کا معنی ہے، ٹو کٹ آف کے معنوں میں. تو گویا کہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، تخلیق کا کام قطع ہو گیا. پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ دن ہماری طرح کے دن تھے؟ دنیا کا دن جو سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، تو تھے ہی نہیں دنیا میں. تو سورج اور چاند کے آنے جانے سے نظام ہے. تو یہ سب کچھ تو سورج اور چاند کے آنے اور جانے سے ہوتا ہے. یہ عالم بالا کا واقعہ ہے، اس لیے ایسے معاملات کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کے کہ یہ 6 دن میں بنا، اسی پہ ہم کافی ہیں. قرآن پاک کی آگے اور آیات آئیں گی جس میں کچھ مزید اشارے بھی ملتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دیکھ لیں گے کہ کوئی فائدے کی چیز ہے تو ہم اس پہ ضرور بات کریں. پھر کیا کیا؟ ثم استوى على العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر. استوى کا روٹ کیا ہوگا؟ سین، واو یا سوا، جیسے خط استوا اردو میں بھی آتا ہے، مستوی یا سواؤن علیہم والا جو لفظ تھا، برابر. تین اس میں تا جو ہے اس میں شدت کی ہے. قرار پکڑا اللہ، تو قرار پکڑنا، دیکھیں نا جیسے دیواروں کو ٹیڑھا میڑھا پن اس کا ختم کرنے کے لیے پلستر سے سیم ایون کر دیا جاتا ہے نا، تو آپ کے لیے استوا ایون کے معنوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرار پکڑا کہاں؟ علل عرشی، عرش پر. اب اس سے کیا مراد ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، یعنی کچھ ڈیٹیل بتائیں، کچھ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اس حالات کے مطابق ہے کیا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا معروف جملہ بولا جو آج بھی علماء کی زبان میں بہت ہی معروف ہے، کہنے لگے استواؤن معلوم، کہ استوا تو معلوم ہے، معلوم ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ثم استوا. اور غالباً قرآن پاک میں 8 دفعہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ آتا ہے اس ناطے سے. کیفیت مجہول، لیکن اس کی کیفیت، کون لین کر رہا ہے، کون ٹیک لگا رہا ہے، کون آگے بیٹھا ہے، اس کو کیفیت، ٹھیک ہے. کیفیت مجہول ہے، جہل سے جہل، یعنی کیفیت اللہ نے ہمیں نہیں بتائی کہ وہ عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں. بس سوال انہ بدا، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے یہ سوال کیا تو میں تمہیں اپنی مسجد سے نکال دوں گا. بیچ میں اور لفظ بھی آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس قسم کی باتوں پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ مفسرین نے ان چیزوں پہ بہت بات کی، اور اللہ کے عرش پہ ہونے اور اس کے پھر ساری کیفیات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ اصل مقصد سے نظر ہٹ جاتی ہے اور انسان دوسری چیز پہ جاتا ہے. ہمیں اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کی ذات آسمان پہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرولر گاڈ ہے. اگر دنیا میں بنانے کے بعد سب کچھ خود ادھر ہی رہتا تو اللہ کی ذات سامنے ہو تو کون ہے جو صحیح کام نہ کرے؟ آنکھوں کے سامنے تو ساری کوشش کرتے ہیں اچھے کام کرنے کے, پولیس کے سامنے سب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود کو پردہ غیب میں چھپا لیا تاکہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے اندازے کے ساتھ اللہ کے بیان کردہ علم کی روشنی میں یقین رکھے اور کائنات کا نظام چلتا رہے. اب یہ دو چیزیں ہو گئیں, ادھر کس چیز کی بات ہوئی؟ اللہ کے رب ہونے کی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے نا مختلف معاملات ہیں, تو یہاں آپ کہہ لیجئے توحید ربوبیت. چھوٹی سی بات یہاں رک کے ضرور کہوں گی, آج تک نمرود, فرعون, حامان, قارون یا بڑے سے بڑے, ان سے بھی بڑے کچھ اور لوگ ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے زمین بنائی, میں نے سورج بنایا, میں نے چاند بنایا. اور دعوے کیے, انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ ہوا, انسانیت کو اپنے آگے جھکانے کا دعویٰ ہوا, لیکن کائنات والوں نے کہا کہ اللہ کی یہ حکمت تھی کہ انسان کو اس دنیا کے بنانے کے بعد پیدا کیا, ورنہ یہ انسان تو اتنا جھگڑالو ہے کہ یہ کہنے سے بھی نہ چوکتا کہ ہاں میں نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. یعنی اس کو تو عقل مان ہی نہیں سکتی, یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی بچہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے ماں باپ کی شادی میں شامل تھا. تو لہٰذا انسان کی بے بسی ہے کہ جب کائنات بنانے کے وقت وہ نہیں تھا, اللہ نے اس میں اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا, اس سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوا, تو پھر بعد میں یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اب کیا ہوا, کائنات بن گئی. آگے جائیں گے تو سورت حج غالباً اس کی ایک آیت میں دنوں کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے, دو دن میں کیا بنا, پھر دو دن میں کیا بنا, کچھ بنا, تو وہ جہاں بات ہوگی وہاں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اللیل النہار, چھپا لیتی ہے رات دن کو, یخشی وہی ہے جلس, غشی سے غشاوتن, پچھلے سبق میں آیا کچھ اس سے, غواش, غاشیتن کی جمع آپ کو بتایا گیا تھا, یعنی رات جو ہے وہ دن کو چھپا لیتی ہے, یتلبہو حسیسا, جلدی جلدی اس کو طلب کر لیتا ہے. یہاں دو لفظ ہیں قابل غور, ان کے اوپر توجہ کیجئے گا. ایک کیا ہے, یخشی, یخشی اللیل النہار, وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر, کون؟ اللہ, یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. حسیسہ کا جو لفظ ہے نا, ہا سا سا سے ہے, کسی چیز کے جلدی جلدی کرنے کو کہتے ہیں, نہایت تیزی سے, سوئفٹ کے معنوں میں انگلش میں اگر آپ لکھیں گے نا تو سوئفٹ پر دوسرا فوراً آ جاتا ہے, یہ نہیں لیٹ ہو. بعض جب آپ دیکھیں ایک بندہ مائک چھوڑ دیتا ہے دوسرے کے آنے میں کچھ سیکنڈ لگ جاتے ہیں نا, اور آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے کہ ایک چھوڑے تو دوسرا ود ان فیو سیکنڈ پکڑ لے. بالکل وہی بات ہے کہ ایک جاتا ہے ایک آتا ہے, دن کی روشنی جاتی رات کی روشنی اندھیرا ختم ہو جاتا, اور اسی طرح جب دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے. یہ کائنات کا ایک منظم نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے پیدا کر کے ہم سب کو دعوت دی کہ تم اس کائنات سے کام کرنا سیکھو. کاموں کے اندر اسی طرح سے خوبصورتی ہونی چاہیے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز ہوتی ہی جائے. والشمس والقمر والنجوم, اور اس نے سورج چاند اور ستارے پیدا کیے, کیسے ہیں وہ, مسخرات بامرہ, جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. مسخرات کیا ہے, مسخرات ان کی جمع, روٹ کیا ہے, سین, خوبحان الذی سخر لنا ہذا, کہ ذات وہ تو ذات کی تعریف ہے جس نے اس کو ہمارے انڈر کر دیا. تو مسخر کون ہوتا ہے, جو کسی کے انڈر ہوتا ہے, کس چیز میں, مسخرات بامرہ, اس کے حکم سے. اب دیکھیں لفظ امر جو ہے نا, یہ کام کے لیے بھی آتا ہے, امور دنیا ہم کہتے ہیں نا امر سے امور, اور امر حکم کے لیے بھی آتا ہے, فعل امر. اسی سے لفظ امیر یا امیرہ بھی ہے کہ فلاں اس کے امیر بن گئے, امر بن گئے. تو امر میں کیا ہے کہ اس کا حکم مانتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. یہ نہیں کہ آج سورج چاند ستارے بن گئے, اب اللہ کے حکم سے نکل گئے, اس کا حکم مانتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کائنات نیچرل رولز پہ چل رہی ہے. کچھ لوگوں کو جن کو ایتھیسٹ ہونے کا شوق ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ایک پہیا, بٹ آفٹر کریٹنگ دس یونیورس ہی ہیز نو کنٹرول اوور دس ورلڈ. کنٹرولر گاڈ نہیں مانتے, یہ آیت اس کا رد ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ یہ بلڈنگ کسی سے بنوائی ہے آپ نے, انہوں نے بنا دی, پورا ایگریمنٹ ہو گیا, آپ نے پیسے دے دیے, ختم. اب اس بلڈنگ کی مینٹیننس, اس میں کوئی چھت رہے نہ رہے, دیوار بنے نہ بنے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کو بنانے والے بلڈر جو تھے انہوں نے اس بلڈنگ کو کریٹ تو کر دیا, لیکن اب اس کے کنٹرولر نہیں ہے. سم ٹائم اس سے اپوزٹ ہوتا ہے, آپ کو ایسی بلڈنگ لے لیتے ہیں کہ جہاں آپ جگہ لینے کے بعد ان کے ساتھ پھر بندھے رہتے ہیں کہ وہ آپ کی مینٹیننس بھی کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا فرق سمجھانا ہے کہ آج کے دور میں یہ کہنا کہ یہ کائنات اب اللہ کے قوانین پہ نہیں چل رہی, اللہ تعالیٰ اس سے ڈیٹیچ ہے, بنا کے چلا گیا, تو یہ بات درست نہیں. یہاں سے شرک شروع ہوا, کو اللہ کی مسخر ہو, اللہ تعالیٰ کے پابند ہونے سے دور کیا, تو آنے والے دور میں سورج اور چاند کو ہی پوجنے لگے. یہ تو ایسی ہے کہ کسی دوسرے کے غلام کو, ملازم کو آپ اپنا آقا بنا لیں, تو اللہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے, کلوں فی فلک یس بہون, کتنا زیادہ سیٹ سسٹم ہے سورج اور چاند کا, ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے. اگر اللہ کا نظام اس کے ساتھ نہ جڑا ہوتا تو پھر سوچئے یہ کائنات اتنی سموتھ ہوتی؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ دو لوگوں کو بٹھا دیں تو کیا ہوگا, ایک ساتھ بیٹھ جائے اور ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے, ایک سے کہو کہ تم سٹیئرنگ اور بریک کنٹرول کرو اور دوسرے سے کہا جائے تم گیئر چینج کرتے رہو, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, دونوں ختم ہو جائیں گے, کوآرڈینیشن ہو ہی نہیں پاتی. یہاں بیٹھتے ہیں نا تو اسکرین کبھی کبھی آپ لوگ, میں کہتی ہوں آپ انہیں دو لوگ ایک جگہ نہیں ہو سکتے, یہ فطرت کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھا دیا کہ جب اللہ کو خالق مانتے ہو تو حاکم بھی مان لو. لیکن لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ خالق گاڈ ماننے سے کوئی لائبلٹیز نہیں آتی, حاکم گاڈ آنے سے لائبلٹیز آتی ہیں کہ ہم اس کے آگے جواب دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی آپ کو پوچھے گا, یہ احساس بندے کو جینے نہیں دیتا. اس لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس حاکم ہونے اور اس کی حاکمیت کو ماننے کی ضرورت نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو نہ مانو, لیکن یاد رکھو اللہ لہ الخلق والامر, آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے. یہ ہے ادھر ایک بنیادی نقطہ, تھوڑا کر دیتی ہوں پھر آگے چلیں گے. دیکھیے ایک لفظ یہاں آیا الخلق اور دوسرا لفظ کیا آیا الامر. خلق کیا ہے اور امر کیا ہے, ان دونوں میں فرق دیکھ لیجئے گا. دیکھیے عالم خلق کا تعلق تخلیق سے, وہ چیزیں جن کو ہم مادی وجود کے ساتھ دیکھتے ہیں, انسان کا اپنا وجود دیکھ لیجئے, ویزیبل ورلڈ کہہ لیجئے, اسی کو عالم شہادہ بھی کہتے ہیں. خلق کا تعلق مادے سے ہے, میٹیریل سے, اس کو عالم شہادہ بھی کہتے ہیں. فائیو سینسز جن کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں, یہ اسے محسوس بھی کرتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. مثلا بچے کے جنین سے لے کر بڑے ہونے تک کے مرحلے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نا, بچے کے ماں کے پہلے, یہ سب کچھ اللہ کا عالم خلق ہے. ٹھیک ہے, اس کو لکھ لیجئے کہ عالم خلق جو ہے نا, ان میں وقت لگتا ہے, ٹائم اینڈ سپیس, جس کو آپ کہتے ہیں نا انگلش میں, ان دونوں میں وقت کی بھی قید ہوتی ہے, ڈیوریشن, ٹائم, کتنے مہینے لگے, کتنے ہفتے رہ گئے, دس اینڈ دیٹ, یہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا شروع میں کہا نا کہ فی ستۃ ایام, یہ اللہ تعالیٰ کا عالم خلق تھا. اتنی بات کلیئر ہے؟ کیونکہ یہ مشکل بات ہے, اس لیے میں یہاں روک رہی ہوں نا سمجھا رہی سمجھانے کے لیے, کہ وہ چیزیں جو کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھتی ہیں اس چیز کا تعلق عالم خلق سے. اللہ کہتا ہے خلق بھی میری ہے, میں نے تخلیق کی, آئی ایم خالق, میں خالق ہوں. ٹھیک ہے, اگلی چیز کے لیے عالم امر. دوسرا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رول ہے نا ادھر, وہ عالم امر ہے. وہ کیا؟ وہ جہاں جو ٹائم ایلیمنٹ سے آزاد ہو. اس کے بعد چار چیزیں بنی, ٹائم, اسپیس, انرجی اینڈ فورس, جس کو آپ کہہ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں نا دنیا میں, اس کے کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. کچھ کام اللہ کے لفظ کن سے ہو جاتے ہیں, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جس کے لیے کچھ مرحلہ چاہیے ہوتا ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالم الغیب ہونا ہے نا, یا جو غیب کے پردے ہیں, اس کا تعلق عالم امر سے ہے. دو لفظ لکھیے, ان سین اینڈ انویزیبل, فرق ہے دونوں باتیں. ان سین کیا, جبکہ انویزیبل کیا ہے, کہ کوئی گیجٹ یوز کر لیں, کوئی مشین یوز کر لیں تو دیکھ سکتے ہیں. مثلا ہماری بونز ادھر تو نہیں دکھ رہی, آپ کسی بھی ایکس رے میں دیکھیں گے آپ کو آپ کی ہڈیوں کا پورا اسکیلٹن دکھ جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایکس ریز اور اسی طرح کی جو الٹرا ساؤنڈ اور جو ہمارے جسم کے اندر کی چیزوں کو ہمیں دکھاتی ہیں, یہ کیوں دکھاتی ہیں؟ کیونکہ یہ انویزیبل تھی, ہماری آنکھوں سے اللہ نے مشین ایجاد کروا دی, بن گئی. لیکن جو ان سین ورڈ ہوتی ہے نا, اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک وحی سے پتا نہ چلے, عقل ان سین دنیا کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الامر جو ہے نا, یہ عالم الغیب ہونا ہے. کوئی عقل سے نہیں پا سکتا کہ جنت کدھر ہے, جہنم کدھر ہے. کل کے سبق میں آپ نے ایک گرم ہے تو ایک سرد جگہ پہ, تو آپس میں کیا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے الامر سے. گلیکسیز کو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن اپنے کندھوں پہ بیٹھے کرامن کاتبین یعنی فرشتوں کو ہم کسی گیجٹ سے نہیں دیکھ سکتے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں وحی کی ضرورت محسوس کرواتے ہیں, کہ جب تک وحی پر ایمان نہیں لاؤ گے تم خالق کو نہیں سمجھو گے. مسلمان اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیاوی علوم بھی دے دیے. چلے دوسروں نے ریسرچز کر کے ٹیلیسکوپس اور ہبلز بنا تو لیے نا, لیکن ہمارے پاس وحی کی طاقت بھی موجود ہے. آج انسانیت میں جو فرسٹریشن ہے نا, الجھاؤ ہے, چڑچڑا پن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے امر کو نہیں دیکھ پاتے. دیکھیں نہیں, کچھ گتھیاں نہیں سلجھ رہی کیونکہ وہ نہیں دکھ جا سکتی. اس کے لیے اللہ کو خالق ماننا پڑے گا, مالک ماننا پڑے گا. تو لہٰذا مرنے کے بعد جو یہ انسان ٹائم اینڈ سپیس کی لمٹ سے آگے چلا جاتا ہے نا, کیونکہ روح کا تعلق مادے سے ختم ہو جاتا ہے. جس کو نہیں بات سمجھ آتی نہ سمجھے, کوئی اتنی مشکل بات, اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ سچ ہے کہ لہ الخلق و لہ الامر, یعنی الا لخ الخلق والامر, پچھلا حصہ کاٹ دیں, الا لخ الخلق والامر, اسی کی خلق ہے, اسی کا امر ہے. آسان لفظوں میں بات ہے کہ کائنات کو بنایا بھی اس نے, اور اندر کھاتے اس کے سارے نظام کو یہی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تبارک اللہ رب العالمین, بہت پبرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ لیتا ہے, جب بہت چیزیں آ رہی ہیں اور الحمدللہ اللہ ان کو فوکس, ان کو جمع کرتا جا رہا ہے, کہ کیا ہمیں دارِ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے, کیا چیز ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس بندے کو اپنے مالک کی ذات کی سمجھ آ گئی نا, 80% کام تو وہیں ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان کو اپنی اوقات سمجھ نہ آئے تو بات پوری نہیں بنتی. دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بات ہمارے منہ سے نکلوائے. آمین. جب وہ اتنی بڑی ذات ہے, آپ اپنے اوپر لیں, ان لفظی باتوں سے نکل کے باہر سوچیں, سورج چاند ستارے پہاڑ دریا سب کچھ اس کے, اتنا کچھ کر سکتا ہے نا, الامر بھی ہے حکم بھی اس کا ہے. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ کن کہتا ہے, کام ہو جاتا ہے تو کیا پھر میں, میری ایک کن پہ کام ہو جائیں گے. ٹچ سسٹم آپ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں, فلاں کی پہنچ بڑی ہے, وہ فلاں کو جانتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں میں تو پلک جھپکتے میں کام کرتا ہوں. تو کرو کیا, آیت 55 کہ جب اللہ کی اتنی قدرت پہچان گئے ہو تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین, یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کیا نہ کرو, اگلی آیت ساتھ چلے گی, ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ, زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ. وادعوه خوفا وطمعا, اور اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ, کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان یعنی محسن بندوں کے بہت قریب ہے. ان دو آیتوں کو دیکھیے تو دعا مانگنے کے چار مختلف ادب ہمارے سامنے رکھے گئے. نمبر ایک تضرع, پہلی آیت میں ہائی لائٹ کر لیجیے 55 میں. نمبر دو خفیہ. نمبر تین خوفن, آیت 56 کا آخر. اور تماً تما کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دعا مانگنا سکھا دیا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے انسان کو آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و دعوات کی, لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو, یعنی آوازیں پست رکھا کرو. تم جس کو پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے اور نہ غائب ہے, وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے. کیونکہ اللہ ان اللہ لا یحب المعتدین, سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا میں زیادتی کرنے سے کیا مراد ہے. نمبر ایک, اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے. مطلب آپ کہیں کہ میں امریکہ کی صدر لگ جاؤں, یہ ہماری اوقات سے بڑی بات ہے. میں پھر 16 سال کی ہو جاؤں, ناممکن ہے. میں مرد بن جاؤں, ٹھیک ہے, امپاسبل, دعائیں نہیں کریں. نمبر دو, دعا کے اندر انسان کو کیا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس کا تعلق اس کے ساتھ آ جاتا ہے, کہ انسان دعا مانگتے ہوئے حکم کا انداز اختیار کرے. پھر اسی طرح دعا کے اندر شدت کیا ہوگی, غلوب کیا جائے, سانپ کے لاہ کے, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر, حرام کی دعا نہ کریں. مایوس ہو کر دعا مانگ, اللہ جنت میں دائیں طرف جو سفید محل ہے وہ مجھے دینا, بڑا سا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دعا مانگنے میں زیادتی کی. تھوڑی سی یہاں دعا مانگنے کی بات کریں گے. پہلی بات ہے کہ پیچھے لفظ فساد کا تھا, مفسدین, اس کے ساتھ دعا کا تعلق ہوا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا سے مانگنا یہ فساد ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمجھنے کے لیے کہ بیوی شوہر سے مانگنے کی بجائے اس کے دوست سے مانگنا شروع کر دے تو کتنا غصہ آئے گا اس کو. بچہ ماں سے مانگنے کی بجائے ماں کی دوست سے کہے کہ آپ پیسے دے دیں, امی نہیں دیتی. تو ہم انسلٹ کرتے ہیں اپنے رب کی بھی اور اپنی بھی اللہ کے ماں سوا سے مانگ کر. پھر اسی طرح دیکھیے کہ اللہ سبحان کرے نا تو چپکے چپکے کرے, اکیلے میں عاجزی, رونا دھونا. اور جب اجتماعی دعا ہو تو سب کو شامل کرے, لیکن اس میں سب کے لاکھ کے پسند نہیں ہے. کچھ لوگوں کا اس آیت کو سمجھنا, ذرا سمجھ لیجئے کیسے انہوں نے اس آیت کو سمجھا. ابن جریج کہتے ہیں دعا میں بلند آواز, ندا اور چیخنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے, بلکہ گریہ زاری اور آہستگی کا حکم دیا جاتا تھا. حضرت سعد نے سنا کہ ان کا بیٹا اپنی دعا میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمت اور اس کے ریشم اور حریر طلب کرتا ہوں اور جہنم اس کی زنجیروں اور اس کے طوق وغیرہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی تفصیل سے مانگ رہے تھے. تو سعد نے فرمایا وسلم سے سنا ہے, اس جملے کو غور سے سنیے گا, ان قریب کچھ لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے گزر جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے وہ دعا مانگنے اور وضو کرنے میں حد سے نکل جائیں گے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور کہا تجھے اپنی دعا میں یہی کہنا کافی تھا. یعنی اتنی لمبی باتیں, نیلا موتی پیلا موتی یہ وہ نہیں, بلکہ یہ کہہ دو کہ اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول اور فعل کی توفیق مانگتا ہوں. ہم جنت تو مانگتے ہیں لیکن ان کاموں کی محبت نہیں مانگتے جو جنت کے قریب لے جائیں. تو مسنون دعا انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے, اس میں ایک دعا میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت کے قریب لینے والی چیزیں اور جہنم اور اس سے نزدیک کرنے والے قول و فعل سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ابن ماجہ میں کہ ان کے جانب کا سفید رنگ کا عالی شان محل میں تجھ سے طلب کرتا ہوں, تو اس پہ یہ بات کہی گئی. اب آپ دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں اور خاص طور پہ انڈو پاک کلچر والوں کا دعا سے کیا تعلق ہے. بعض مولوی اور خواتین صرف دعا کرانے والے مشہور ہیں. یہ دعا بڑی اچھی کرتے ہیں, یہ بڑے شعر پڑھتے ہیں, گا گا کے دعا کرتے ہیں, سب کے اور لاکھ کے یہ رلاتے بہت ہیں, یہ ساتے بہت ہیں. دیکھیے یہ پسندیدہ نہیں ہے. ایک یہ کہ آپ خود ہی جس کو کہتے ہیں نا بھس پڑے, جب بندہ کسی اپنے کے پاس آتا ہے تو دل بھرا ہو تو آنسو نکل ہی آتے ہیں, ماں کے سینے سے لگے کندھے سے لگے تو انسان کے دل کا دکھ آ ہی جاتا ہے زبان میں. یہ اور بات ہے وہ آنسو جو خود بخود نکل آئے, وہ آخوزاریاں, وہ سسکیاں, یہ وہ خوبصورت لفظ جو خود بخود دل میں آ جاتے ہیں اور زبان پہ آ جائیں, وہ تو اور بات ہے. لیکن صاحب کے اور لاکھ کے اور بعض لوگوں کو میں دیکھے سامنے کھول کے رکھ لیتی ہیں عورتیں اور وہ اس کتاب میں سے پڑھ پڑھ کے دعا کراتی ہیں اور پیچھے عورتیں پھر اندر سبحان اللہ اور الحمد اور پتہ نہیں کیسی بات کو, میں سیدھی بات کروں اور میں آپ سے کوئی بات کروں تو کہ دے دیجئے گا نا پانی, کیسے ہے جی, بیٹھے ہیں کیسے, کتنا اکوٹ لگتا ہے. عام انسانوں میں کبھی آپ کے بچوں نے یا آپ کے میاں نے اس طرح کی باتیں آپ سے ایسے مانگی؟ لیکن ایک تو ایڈورٹائزمنٹس نے ہمیں خراب کر دیا اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں. تو دعا بالکل کلیئر ہونی چاہیے. حرم کی تو آپ سنتے ہوں گے, امام کعبہ کی, دوسروں کی. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ 80% ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ حدیث ہی کی دعائیں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اس کا اثر دل پہ آ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت انسان کا دل پھٹ جاتا ہے خود بخود. فطری رونا آ جائے اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے آپ مانگا کرتے تھے اللہم لک الملک کلہ, اللہ ساری بادشاہی تیری ہے, ولک الحمد کلہ اور ساری تعریف تیری ہے, والیک یرجع الامر کلہ اور تیری طرف لوٹتے ہیں سارے کے سارے کام, اسألک من الخیر کلہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا, واعوذ بک من شر کلہ اور میں پناہ میں آتا ہوں تجھ سے ہر قسم کے شر کا. تو جامع دعائیں مانگیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. بس کہتے ہیں کہ یہاں حافظ قرآن والوں کو بھی کہا گیا کہ نہ پڑھتے ہوئے بہت اونچی پڑھو اور نہ بہت آہستہ پڑھو, چپکے چپکے. جو چیز احساس ہو, اپنی بے قیمت ہونے کا احساس ہونا چاہیے, جب آپ اس دل سے مانگیں گے اللہ ضرور آپ کو دے گا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کے اوپر ایک کیسٹ ہے, سی ڈی ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے غالباً, ارم یہی ہے, وہ دعوت سیریز بھی اس کی بنی تھی، آپ سن لیں، اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اسی سیریز میں، آپ کے کورس میں کتاب دعا پوری کی پوری پڑھائیں گے. میری فیوریٹ بک ہے اس پوری سیریز میں. جب میں نے پڑھایا تو میں نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا. تو انشاءاللہ اس میں ہم بہت کچھ دیکھیں گے، دعا اور تقدیر، قسمت ہماری بدلتی ہے کہ نہیں، صلہ رحمی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. لیکن یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادات میں اور اپنی دعاؤں میں توازو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی آیت میں، اور وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ بارش. بالکل شاباش، بالکل. اور یہاں ہوائیں کون سی ہیں؟ بارش سے پہلے کی ہوائیں. اب دیکھیے، جب گرمی کی دوپہر ہو بہت تو بارش ہونی ہو نا، تو اس سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ موسم بدلنے لگتا ہے. اسی طرح زندگی میں کبھی کبھی غم کے اندھیرے ہوتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے سلگتی ہوئی، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کس اوٹ بیٹھیں گے، کس اوٹ چلیں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ ہوائیں چلتی ہیں، خواب آنے لگتے ہیں، کچھ طلب پیدا ہوتی ہے. میں جب بھی سائد پہ آتی ہوں تو مجھے کتنی بہنوں کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جو وہ پوچھتی ہیں، پریشان پھرتے ہیں، خواب آتے ہیں، ادھر جانا رہی ہوں، ادھر جا رہی ہوں. اور جب بھی اللہ نے کوئی خوشخبری دینی ہوتی ہے نا، تو پہلے سے اس کے لیے ہلکے پھلکے سے حالات ایسے بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد واقعی پھر حالات خود بخود بنتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی بالکل تھم گئی ہے، ایک ہی جگہ رہ گئی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کچھ ہونا نہیں، لگتا ہے اب اسی زندگی میں مر جاؤں گی. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن پھر ایک دم حالات پلٹا کھاتے ہیں، کوئی ایک چینج ایسا زندگی میں آتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ انتظار کریں. اگر آپ کی زندگی میں اس وقت مشکل ہے، کوئی ہر ایک کی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی، ایک ہی طرح کی مشکل بھی ہوتی ہے، کبھی ایک سے نکلے تو دوسری، دوسری سے نکلی تو تیسری، اور تیسری سے چوتھی میں پڑے، ایسے حالات میں انتظار کس چیز کا کریں؟ وقت کا انتظار کریں. مثال دیتی ہیں آپ کو کہ آپ کہیں جا رہے تھے اور سرکولر روڈ سے بھی اتر آئیں، سب کچھ کر لیا، لیکن ان کو یہ نہیں ملا. ادھر گھومتی ہیں، ادھر گھومتی ہیں، ادھر گھومتی ہیں، ادھر گھومتی ہیں، وہ کہتی ہیں پتہ نہیں کدھر ہے. تھک ہار کے مایوس ہونے لگتی ہیں، کہتی ہیں چلو ایزرا سے نکل کے چلتی ہوں. جو ہی وہ ادھر سے مڑتی ہیں تو ایک دم، جو ہی وہ ٹرن لیتی ہیں تو آگے اتنا بڑا ہوٹل آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی زندگی میں؟ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل آپ اس موڑ پہ، جیسے آپ میرے ہاتھوں دیکھے، آپ ادھر لاس تھے، چیز آپ کی بس ادھر ہے، آپ ادھر لاس تھے، آپ کو دکھتی بھی نہیں دور دور، بس آپ ایک ٹرن لیں گے نا تو وہ ادھر ہی ہوگی. اس کے لیے انسان کو کمال درجے کا ضبط اور صبر چاہیے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. پھر دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں کتنی جلدی قبول ہوں گی، اور جتنا اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں گے اتنا آپ کو اپنی زندگی کے تمام حالات پہ اطمینان حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، آپ بھی اپنی ہوائیں چیک کیا کریں. دل کی دل میں ایک طلب پیدا ہو گیا، اس کو سوچیں، اس کے بعد ایک دم ارج نہیں آ گئی. کئی ساتھیوں کہتے ہیں کبھی پہلے خیال ہی نہیں آتا تھا، پھر ایک دم مجھے خاموشی اچھی لگنے لگی، ایک دم مجھے اللہ سے پیار ہو گیا. اور کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی، بچہ ڈوب گیا، اس کے بعد اچانک بندے کے دل میں خیال آتا ہے. تو ضروری نہیں کہ رحمت سے پہلے خوشی کی ہوائیں چلیں، غم کی ہوائیں بھی چلتی ہیں. حتی اذا اقلت صحابن، حتی اذا اقلت صحابن ثقالن، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل. کتنے بھاری بادل ہیں؟ ایک گیلن اٹھا کے آپ کو یہاں سے آدھا میل تک جانا پڑے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں نا. شپنگ یا اس کا ٹیکس دینا پڑے تو یہ جو پانی فری میں ملتا ہے یہ کئی گنا مہنگا ہو جائے. وہ ایک بوٹل میں بھر کے آپ کو پانی دیتے ہیں، کتنے کا ہوتا ہے؟ اور میں کہتی ہوں یہ بوٹل مہنگی ہے، پانی فری ہے، یہ پیسے صرف بوٹل کے اور اس کی پیکنگ کے اور ادھر سے ادھر آنے کے، پانی تو انہوں نے بھی کسی ٹوٹی سے بھر لیا ہوگا، सच्ची जो बात है, हम खुशी खुशी पी लेते हैं कि हमने देखा तो नहीं ना गंद ऐसे ही, चलो कुछ कर भी लिया होगा फिल्टर, पानी की तो कोई कीमत नहीं है, ये ऊपर से उनकी फिल्ट्रेशन की कीमत है ना। तो आप सोचिए कि एक जगह से दूसरी जगह लाखों टनों पानी को शिप करना पड़ता तो कितना पैसा होता। सुकना हुली बलद मैयत, तो हम हांक देते हैं इस बादल को एक मुर्दा जमीन की तरफ, फिर क्या करते हैं, फानजल नबिहिल मा, फिर हम इस पर बरसाते हैं पानी, फिर हम निकालते हैं इसके जरिए से पानी, अखरजना भी वो खुश्क और मुर्दा जमीन घास फसलों और फलदार पौधों की शक्ल में अपने खजाने उगलती है। कज़ालिका नुखरिजुल मौता, इसी तरह मुर्दों को निकाल लाएंगे। लअल्लहुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो, गौर फिक्र करो, तुम्हें समझ आए। अब देखिए, देखने में तो ये बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा है कि एक बारिश का फिनोमिनन है, साइंस से इसका ताल्लुक है, लेकिन अल्लाह तो कह रहे हैं लअल्लहुम तज़क्करून, नसीहत पकड़ो, तो ये यकीनन फिर इसमें। तो आइए थोड़ा सा गौर करते हैं। आप देखिए कि वापस इसी टॉपिक पे चल के देखिए, आपने पढ़ा तो होगा साइंस की किताब में कि बादल कैसे बनते हैं, समंदरों के अंदर से बहरात उठते हैं, फिर वो सब गर्म होकर ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं क्या होता है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वो सब बादल ऊपर क्लाउड की शक्ल देता है, और जब वो गिरता है तो वो पानी की शक्ल में वदका की सूरत में नीचे गिरता है। फिर मुख्तलिफ जगह जो ये जो समंदर है ना, आप अगर इसका एक दूसरा नाम लिख लें कि ये बादल प्रोड्यूस करने वाली सॉरी बादल प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रियां, इनके ऊपर बनते हैं। अब बादल कहां बनते हैं, समंदरों के ऊपर, लेकिन बहुत कम बादल समंदरों के ऊपर बरसते हैं। अगर बादल समंदरों पे बरसे तो फायदा क्या, और तो क्या नहीं आएगी। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि उस बादल को वहां से उठाकर, उस जगह से उठाकर जहां वो बने और अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसको सुकना हुली बलद मैयत, मुर्दा जमीन की तरफ, जैसे थर का इलाका है या सहरा है जहां पानी की बेहिलमा, फिर उधर पानी गिरता है, फिर उस मुर्दा जमीन जो जाहिर लग रही थी बड़ी बंजर है, फखरजना बिही मिन कुल्ली समरात, फिर फल आते हैं। इसी तरह से वही इलाही को भी कुरान पाक में बारिश कहा गया। असल में ये एक पूरा इल्म का फिनोमिनन है। अल्लाह का कोई बंदा कितने समंदर पीता है फिर उसके अंदर कुछ देने के काबिल कुछ इल्म का पानी जमा होता है, फिर वो पानी एक जगह पे नहीं होता। आप पढ़ के देखिए असलाफ को, आयमाए कराम को देख लीजिए, मुहद्दसीन मुफस्सरीन को देखिए, सीखा कहीं और सिखाया कहीं जाके। इल्म की तलाश में सफर को रहला कहते थे हमारे मुहद्दसीन। और मारूफ है इल्म वालों में एक बात कि जिसने इल्म में पैदा हो, आप सारी जिंदगी पढ़ते रहे और वहीं पढ़ाने लगे, आप एक बिल्कुल ऐसे छोटे से ग्लास की मानिंद का इल्म देंगे लोगों को। वही गाय भैंसों की मिसालें, वही फसलें बीजना, और क्योंकि आपकी दुनिया इतनी है। लेकिन एक बच्चा गांव में पढ़ता है, फिर उठता है तो उसके बाद किसी सहराई पहाड़ी इलाके में जाता है, वहां कुछ सीखा, वहां से निकला शहर में आ गया, शहर से सीखा, दूसरे मुल्क में गया, तीसरे में गया, वो घात घात का पानी पीता है और सब जगह की खैर लेता है, फिर जब वो बरसता है ना तो उसके अंदर खैर होती है। तो यहां कितनी चीजें जमा होती है ना, फिर इंसानियत को पानी मिलता है। इसी तरह कभी आपको फुर्सत मिले ना तो पढ़ के देखें, ये जो आज हमारे पास किताबों की सूरत में, तफसीर की सूरत में, अहादीस की सूरत में इल्मी खजाने हैं, ये किन किन कोशिशों का नतीजा है। हमारे सलाफ की जमाएं थी, उनकी आदत थी कि बच्चे को जरा सा होश में आते ही 8-9 से खुद छोड़ने जाती थी, उधर जाओ उधर जाओ। ये तो आज हमारे यहाँ बड़ा मारूफ है कि आला तालीम के लिए बच्चे बाहर गए, स्पेशलाइज करने यूरोप आ गए, لیکن آج ہم مسلمانوں میں آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جائیں, وہاں کے محدثین سے سیکھیں اور تقویٰ والے استادوں سے سیکھیں. علم والے استاد سے سیکھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے. وہ تو سوکھا علم مل جاتا ہے آپ کو. انٹلیکچوئل سے بھی سیکھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا, باتیں کرنی بہت خوبصورت آ جاتی ہیں, آپ بہت دور کی کوڑیاں لاتے ہیں. پہلے دور کی مائیں جب وہ بچوں کے لیے استاد ڈھونڈتی تھی تو وہ ان کے تقویٰ, ان کے ورع اور ان کے عمل کو دیکھتی تھی. اور یاد رکھیے کہ استاد کا عمل شاگردوں کے عمل کو آسان کر دیتا ہے, جیسے ماں کا عمل بیٹی کے عمل کو آسان کر دیتا ہے. اگر آج آپ سکارف پہننے لگ گئی ہیں تو آپ کی بچی نے یہ سب کچھ کر لیا, تو آپ نے اپنی بچیوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں. تو بالکل اسی طرح لوگ مردہ زمینیں ہوتے ہیں. ہمارے اندر بڑی خیر تھی, پتہ ہی نہیں تھا, آج وہی کی بارش ہمارے دل پہ پڑتی ہے. نخرج الموتا, ہماری مردگیاں نکل رہی ہیں. یہ قرآن بندے کی سکلز اور اس کے ٹیلنٹ کو ابھارتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بندہ بیکار نہیں پیدا کیا, 100% بات ہے. اگلی آیتوں میں اب پوری ایک تمہید ہے, اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں. یہاں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے نا, یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے تناظر میں. نبیوں کو ہجرتوں کے بھی حکم ملے, قربانیوں کے موقع بھی آئے, جہاد بھی ہوا. نبی کہاں سے کہاں ہوتے ہواتے اپنی قوموں کے پاس پہنچتے تھے, حالانکہ انہی کے اندر سے ایک فرد ہوتے تھے, لیکن زندگی کے اندر بہت اونچ نیچ آتی تھی, بہت اونچ نیچ تھے. آیت 58 کو ساتھ لیں تو بات زیادہ سمجھ آئے گی. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ ہی نکالتی ہے. یہاں زرخیز زمین سبز دل ہے, زرخیز دل ہے. کل نبی کسی کے پاس آئے یا آج اللہ کا دین سکھانے والا کوئی کہیں آ جاتا ہے, تو جن لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے نا, صاف دل خوبصورت اندر سے, وہ تو اس دعوت کے بعد خوبصورت قسم کا سبزہ نکالتے ہیں, لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے. والذی خبص لا یخرج الا نقدا, ہاں جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص چیز. ایک ہی بارش ہے, پھولوں کی کیاری پہ پڑتی ہے تو خوشبو دیتے ہوئے پھول اگتے ہیں, اور کچرے کے ڈھیر کے میں بولی جانے والی زبان دیکھے نا, تو ردی اور گھٹیا چیز کے لیے لفظ نقیدہ آتا ہے. نقیدہ وہی لفظ ادھر نقیدہ ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, ہم اسی طرح اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں. اس آیت میں ایک بہت خوبصورت بات کہہ دی گئی, اور وہ کیا ہے کہ قرآن ایک ہی ہے لیکن لوگوں کے دل مختلف ہیں. جیسا دل ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد ویسی شخصیت سامنے آتی ہے. ایک انسان اگر خیر چاہتا ہے تو اس کو قرآن سے اور علم سے خیر مل جاتی ہے, اور کوئی اپنی ذات کے خول میں الجھا ہوا ہے تو اس کو اس میں سے بھی صرف اپنی انا کو موٹا کرنے کا سامان ملتا ہے. اور وہ کیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ سب کے لگا لیتا ہے, کہیں عالم کہیں عالمہ. یہ ہے کہ انسانوں کے اندر کی خیر کو نکالنا ہے تو لوگوں کو قرآن کی وحی سے جوڑ دو. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علم اور ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے زمین پر بہت زیادہ بارش ہوئی, زمین کے ایک صاف عمدہ ٹکڑے نے پانی کو قبول کر لیا. تصور میں آ رہا ہے, بالکل صاف جگہ تھی, بارش ہوئی تو کوئی ایک ایسا سوراخ تھا یا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کوئی گڑا تھا, اس میں پانی جمع ہو گیا, پانی آ گیا. گھاس اور چارہ بہت سارا ہوگا, اس میں سے بعض ٹکڑے ایسے بھی تھے جن میں پانی تو جمع ہو گیا اور وہاں رک گیا, بس اس سے بھی لوگوں نے پیا. سمجھے, یعنی بارش ہوئی, سوچئے چار قسم کی زمین ہے, آسمان سے بارش ہوئی, زمین کا ایک صاف ستھرا ٹکڑا تھا, ادھر آیا تو اس میں سے گھاس اور چارہ ہوگا جس سے جانوروں نے بھی فائدہ لیا اور انسانوں کو بھی ملا. ادھر ایک اور زمین کا ٹکڑا تھا جہاں بس زرخیز تو نہیں تھی زمین، لیکن پانی جمع ہونے کے لیے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک حوصلہ بن گیا، پانی جمع ہوا، کچھ لوگوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا، خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، ٹھیک ہے. لیکن زمین کے کچھ ٹکڑے سنگ لاخ تھے، موزیک پتھر، بالکل چٹیل تھے، ان پر پانی برسا تو لیکن وہاں کچھ رکا نہیں. برستا رہتا ہے تو فرش گیلا رہتا ہے، بارش رکی ایک دم میں خشک. فرمایا یہی مثال اس کی ہے جس نے دین حق کی سمجھ پیدا کی اور میری بعثت سے فائدہ اٹھایا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ، کتنی سچی بات ہے. آپ اس کا ایک مائنڈ میپ اپنے نوٹس میں بنائیں اور خود سے پوچھیں میں کیسی زمین ہوں، کیا حقیقت میں میرے سے کچھ خیر نکل رہی ہے. دیکھیں استاد ایک ہوتا ہے، نتائج مختلف کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ شاگرد فرق ہوتے ہیں. اس وقت آپ جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں نا قرآن، آپ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ٹکڑیاں، بلکہ چھوٹی چھوٹی سورہ رات میں بھی آتا ہے ٹکڑیاں، متجاوراتن، ساتھ جڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ. ایون آپ ایک ڈیسک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب اس وقت مختلف دل سے سن رہے ہیں، اور چہروں سے پتہ بھی چلتا ہے. واللہ ہی 50% تو استاد کو کلاس میں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ایکسیڈنٹل حالات اور اب نارمل آ جائیں وہ اور بات ہے. آپ کو اپنے بچوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا اور کس طرح کرے گا اور کس طرح ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا پھر میں کھوٹی ہوں؟ اب سوال دل میں ایک آ سکتا ہے نا کہ اچھا پھر میرے میں تو اللہ نے کوئی خیر ہی نہیں ڈالی. تو یہ یاد رکھے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی کو خیر کے بغیر پیدا نہیں کیا. میرا رب کبھی بھی خراب چیزیں نہیں بناتا، یہ ہم اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہیں. اتنا شیطان کی بات سنی آج تک کہ وہ ہمارے سر پہ سوار ہوا ہے. نفس کی اتنی باتیں سنی کہ اتنا موٹا ہو گیا ہے. ہمارے اور اس بھائی کے بیچ میں ہمارے نفس کا موٹا پن ہے، جیسے بیچ میں آپ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا رکھ دیں اور پانی اوپر ڈالے، نہیں جائے گا سطح پہ، پلاسٹک روکتا ہے. اس کو پگھلانا ہے. اگر قرآن اثر نہیں کر رہا، عمل کو دل نہیں چاہ رہا، بیٹھنے کو سننے کو دل نہیں کرتا، یا دل تو کرتا ہے لیکن عمل کو دل نہیں کرتا، تو پھر اللہ سے دعا مانگے. اپنے آ رہی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خیر کتنی آئے گی. کبھی بھی لوگوں کو نہ پتا چلتا کہ ابو بکر میں اتنی خیر ہے اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، اور عمر اور علی اور باقی سب کا بھی یہی معاملہ. اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو زندگی میں اپنی خیر کا پتہ چل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور بڑے بڑے جو ادارے، یہ اسٹوڈنٹس کو نہیں نکھارتے، وہ اپنے اندر وہ ساری باتیں لے کر آتے ہیں. صرف ان کے استاد کیا کرتے ہیں کہ وہ اوپر کے ونیر کو ہٹا کے شاگردوں کو نکھار دیتے ہیں. تو اس قرآن کو پڑھتے وقت مجھے اور آپ کو ایک بہت خوبصورت موقع ملا. خود کو کارآمد بنائیں، بارش بنیں، برسیں لوگوں کے اوپر. کس طرح سے لوگ ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں، کس طرح لوگ ہدایت کے لیے پریشان ہیں، لیکن ہم سن نہیں پاتے، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہمیں بھی کام بہت. کام بھی کیجئے جس کو بھی ذمہ داری نہیں سمجھتے، کیونکہ ابھی انسانیت بہت ترسی بھی ہے، بہت پریشان ہے. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر والا بنا لے. یہ موضوع انشاءاللہ سورہ رات میں بھی ہم پڑھیں گے. فاما ینفعنا سفیم کچھ، بس جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. اب یہاں تک آج کے سبق کی بیس بن گئی. ہم نے سورت کے آغاز میں پڑھا کہ سورت الاعراف جو ہے اس میں تذکیر بھی ایام اللہ، یاد ہے وہ بڑے بڑے دن جس میں قوموں پہ عذاب آیا. جیسے کہ پچھلی سورت میں تذکیر تھی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اس رکوع کے شروع میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، کس طرح سے اللہ نے بات کی. لیکن اب جو اگلی آیتیں چل رہی ہیں، یہاں سے سٹوریز آف دی پروفٹ شروع ہو رہی ہیں. ترتیب کیسے آئیں گے اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط بھی دیکھ لیجئے. آیت 58 کا اینڈ کیا ہے؟ والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور اس سے پہلے کیا تھا, بلا جو طیب یخرج نبات خبیثنی ربی. اس ایک آیت کے تھیم پہ اب سارے انبیاء کی سٹوریز ہیں. کیسے؟ نبی آئے, نبیوں نے اللہ کی دعوت دی, لیکن نبیوں کی دعوت پہ مٹھی بھر لوگ تو بلد و طیب بنے, خیر آئی ان میں, انہوں نے دین کا میسج سمجھا, اس پہ عمل کیا, لیکن اکثریت والذی خبث لا یخرج الا نقدا کی صورت میں نبیوں کے آگے دشمن بن گئے. تو ہم یہاں سے اب نبیوں کے قصے اس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے عمل کی توفیق دے. تھوڑی سی بات نبیوں کے بارے میں, سب سے معروف نبی ہے نا حضرت ابراہیم ہے, لیکن ابھی جو آج ہم سٹوریز پڑھنے والے ہیں ان میں سے جو نبی ہے نا ان کی دو قسمیں ہیں. شروع میں ہم جن کا پڑھیں گے ابھی, حضرت نوح سے لے کر حضرت صالح, حضرت سموح, حضرت صالح, حضرت خود اور اسی طرح حضرت لوط تک, یہ پری ابراہیمک دور کے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کچھ نبی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے دور کے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے قصے کیوں سناتا ہے؟ اس کو انباء و رسل کہتے ہیں, رسولوں کی کہانیاں. تو دیکھیے نبیوں کی سیرت اور ان کے ساتھ قوموں کا رویہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. نمبر ایک, نبیوں کی شخصیت کے روشن پہلو, اس پہ ہم بھی غور کریں. آپ کو نبیوں کے کردار میں, اور نمبر دو استقامت, کم و بیش سب کو ایک ہی طرح کے حالات ملے لیکن وقت کے رخ میں پگھل کر یا پھسل کر انہوں نے تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑا. اور اسی طرح ہر دور میں نبیوں کو بہت ساری مخالفتیں سہنی پڑی لیکن استقامت نہیں چھوڑی. اگلی بات یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی رسول آتا تھا وہ اسی قوم کے لیے آتا تھا اور اسی قوم میں سے ہوتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بس ایک دفعہ آئی ہے سورہ یوسف میں, ذکر اور جگہ ہے ہلکا سا حضرت یوسف کا لیکن ان کی قوم کا ذکر نہیں ہے. اس کے برعکس باقی انبیاء کرام کا قصہ بہت دفعہ آتا ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تو کہیں دوسری, لیکن پیغام ایک ہی ہے. یہ قرآن کے اندر کانٹرڈکشن نہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ حضرت نوح نے آ کے کہا کہ مجھے اس دین پہ کچھ پیسے دے دو اور دوسری جگہ کہا کہ میں پیسے نہیں مانگتا, یہ نہیں ہوا. کہیں کہا ہوا کہ ایک خدا ہے اور کہیں کہا جائے پانچ خدا, یہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. دوسری بات اس سلسلے میں نوٹ کر لیجئے کہ جب وہ مدت پوری ہو جاتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو اس سے پہلے ہی حکم دے دیتے تھے کہ کوچ کر جاؤ, ان چند لوگوں کو ساتھ لے لو جو تم پہ ایمان لائے. جو ہی نبی اس قوم سے نکل, یہ کامن تھنگ آپ پڑھیں گے بگلے واقعات میں, آپ کے نبی کسی قوم میں روح کی طرح ہوتا ہے. جیسے بدن سے روح نکل جاتی ہے نا تو بدن مردہ, پھر اس کو پکڑ کے ڈم بھی کرتے ہیں. اسی طرح جب نبی اور چند نیک لوگ نکل جاتے تھے تو اللہ اس قوم کو پھر ٹریش کر دیتا تھا. پھر اگلی بات نوٹ کیجئے, چھ رسولوں کے قصے تکرار کے ساتھ قرآن پاک میں آئے ہیں, حالانکہ رسول بہت ہیں. وجہ کیا ہے ان چھ کی؟ کیونکہ اہل عرب ان سے واقف تھے, مکہ میں قرآن آ رہا تھا تو انہی کے قریب کے لوگ تھے اور ان کی باتیں معروف تھی. جیسے لوک داستان کا حصہ تھی, جزیرہ نما آسٹریلیا کے علاقے میں کتنے نبی آئے ہوں کوئی ذکر بھی نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں تھا. آپ کہہ سکتے کیریبین، عربین پینسولا جو ہے اس کے ارد گرد کے جو نبی ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ آج اس دنیا میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا نقشے کے اعتبار سے، تو سعودی عرب، عراق اور شام ان تین علاقوں کے ارد گرد ہی نبیوں کی زیادہ رہنے کی جگہ تھی، قومیں تھی. اور یہ جگہ وہ تھی جہاں سے مکہ والے اور مدینہ والے اکثر گزرا کرتے تھے. سب سے پہلے جن کا تذکرہ ہے یہ حضرت نوح ہیں ہمارے سامنے. حضرت نوح کون تھے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی تھے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے اور ان کے نبی تھے نا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ سمجھ لیں اس کو بھی. جب حضرت آدم پیدا کیے گئے تو اس وقت انسانیت اپنی فطرت پہ تھی، دنیا میں گناہ کا نام بھی نہیں تھا. تو جب وہ گناہ نہیں تھے تو شریعت کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس وہ فطرت میں جو گناہ وہ عہد تھا نا فطرت کا وہی تھا. لیکن 10,000 قرن کا بھی لفظ آتا ہے حضرت آدم سے نوح کے بیچ میں، کہ جس کے دوران دنیا میں شرک شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے 5 بڑے بزرگ تھے، جس کو آپ کہہ لیں ان کے 5 تن پاک. تو گھر جا کے سورت نوح کھول لیجئے، 5 کے نام ہیں. ٹھیک ہے، سورت نوح 29 پارے کی سورت ہے، شاید 4th سورت ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 5 اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے، سمجھ لیں. بس اب کہانی کی طرح سنیں، پریشان نہ ہو پلیز، اور نہ پریشان کریں. یہ نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے. باقی قوم آہستہ آہستہ شرک میں ملوث ہوئی. ایک آیت سورۃ بقرہ کی یاد کر لیجئے، کان الناس امتا واحدہ، یاد ہے؟ شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے. پھر میں نے آپ کو ایک لفظ لکھا تھا کہ فاختلفوا کا لفظ محذوف ہے، اور پھر اللہ نے نبی بھیجے. شروع میں پوری انسانیت توحید پہ تھی. یہ جو آج ہماری کتابوں میں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ شروع میں انسان لاسٹ تھا اور آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس نے خدا کو ڈھونڈا، یہ غلط ہے. سب توحید پہ تھے، لیکن حضرت نوح کے دور میں شرک شروع ہو گیا. جب بھی کوئی نیک شخص فوت ہوتا، شیطان لوگوں کے پاس آتا، کل تک تم اپنے گناہوں کے باوجود اس شخص کی نیکی کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، اب یہ فوت ہو گیا تو اب تم گناہ جب کرو گے نا تو اللہ کا غضب آئے گا. دیکھیں شیطان شیطان ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو، تم بھی ان جیسے نیک بن جاؤ. آج بھی یہ پٹی پڑھاتا ہے، بلکہ کیا کہا، اچھا پھر کیا کرے؟ کہنے لگا کہ تم ان کی شبیہ ہیں. فوت تو ہو ہی گئے نا، تو چوک سے کوئلے سے ان کی کچھ ایسی شکلیں بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو، ان کی شبیہوں کے نقش ہے، کہہ لیں گے نقش بنا لو، ان کے نقوش کی وجہ سے تم اللہ کے عذابوں سے بچے رہو گے. پہلی نسل نے ایسے ہی کیا، کچھ عرصہ یہی مترا کہ جہاں بھی وہ نقش ہے تو ہم بچ گئے. ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ بچ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. تم ایسا کرو کہ ان کو لکڑی یا پتھر کی صورت میں ڈال لو، پھر یہ مضبوط ہو جائیں گے. لوگوں نے یہ کر لیا، وہاں سے بت سازی شروع ہو گئی، آئیڈلز بننے شروع ہوئے، یہ بھی ہو گیا. اب وہ بت بنا کے کسی کونے میں رکھ چھوڑتے تھے کہ بس اس کی موجودگی کافی ہے. اگلی نسلیں وقت کے ساتھ ساتھ جب آتی گئی تو شیطان بڑھاتا گیا، کہنے لگا دیکھو یہ گھر کے کونے میں جو پڑا ہے بس اس کو اس کمرے میں رکھ لو جہاں عبادت کرتے ہو، بس اس کی برکت ہوگی. اگلی نسل نے یہ شروع کر دیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلی نسل کو کہا دیکھو مانگتے تو تم اللہ سے ہی ہو نا، بس بیچ میں اس کا تصور کر لیا کرو. وہ کہتا ہے نا تصور شیخ. اور وہ دن اور آج کا دن دنیا میں اوپر والے کے لیے یہ نیچے والے خدمت گار ہیں. اب یہ ساری کہانی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سنیں. ایک نبی کی سن لی, سبحان اللہ, بڑے پیار سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, آیت 59, لقد ارسلنا نوحا الى قومه, بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, کہنے لگے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا. دیکھیں سیدھی دعوت, پہلی بات ہے ہم نے نوح کو بھیجا, نبی خود نہیں آتے, یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو اپنے دین کے لیے چنے. دوسری بات ہے کہ الہ قوم ہی, پچھلے تمام انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف آئی, ٹھیک ہے. پھر نبی کا انداز دیکھے, یا قومی, او میری قوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ, کبھی یہ پکار نہیں لگائی یا قومی. آپ کن کے لیے تھے؟ عرب و عجم سب کے لیے, یا ایوہ الناس. یہ فرق ہے پچھلے انبیاء الحمدللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. انداز کتنا پیارا ہے, اے میری قوم, مالک من الہ غیرو. سیدھی سیدھی بات, سب سے پہلا کیا نقطہ ہے نبی کی دعوت کا؟ توحید. لکھیے گا بڑا بڑا کر کے, نبیوں نے قوموں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا کہ لوگوں اللہ ایک ہوتا ہے اس کو مانو, توحید کی طرف بلایا. بہت بڑا فرق ہے. آج مشرک سے مشرک مذہب بھی اللہ کو مانتا ہے, کہیں اوپر والا کہہ کے, کبھی بھگوان کے اللہ ایک ہے. قل ھو اللہ احد, مام لکم, نہیں ہے جیسے لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں اس کے سوا. اور اگر نہیں مانو گے, اسی روش پہ چلو گے, انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, تم پہ ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے, اس وقت انسانیت بہت مختصر تھی, تھوڑے سے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر, معجزانہ لکھیے گا, یعنی نبیوں کو معجزے ملتے ہیں نا, 950 سال کی عمر تھی, 950 years. اصل ان کی عمر 1000 سال تھی. یہ حضرت سورت نوح میں یہ بھی چیز آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. اللہ نے دکھا دیا کہ دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں بھی برکت ڈال, سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے, لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب پیدا کیا, اور ایک ایسا طوفان جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے, کوہ جودی ہے, جودی پہاڑ جس کو اردو میں کہیں گے, ارارات کی ایک پہاڑی ہے. یہاں حضرت نوح کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی, اور حضرت نوح کے ساتھ ایمان لانے والوں میں تقریباً 70 سے 80 لوگ تھے. 3 بیٹے تھے ان کے اس کے اندر جو ایمان لائے. ایک کا نام تھا سام, سام, سین الف میم. اس کی نسل جنوب میں عراق کی طرف پھیل گئی. اس کی نسل سے جو 2 قومیں وجود میں, ان کو سامی قومیں کہتے ہیں, سام سے. انہی قوموں میں سے قوم قوم آن تھا, لیکن اس زمانے میں قوم آد کا مسکن تھا. اور ادھر پھر حضرت ہود کو رسول بنا کر بھیجا گیا, آپ کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا, تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی. اس قوم کے بچے کچھے لوگ وہاں سے نکلے, حضرت ہود وہاں سے کوچ کر کے مغربی سمت جزیرہ نمائے عرب کے شمالی علاقے میں, خلیج عقبہ کے نیچے والے علاقے میں چلے گئے, اور وہاں ایک تیسری قوم, قوم سمود آباد ہوئی. ان کی طرف حضرت صالح آئے تھے, یہ میں آپ کو پورا سب کا یہ ایک رفت دینا چاہ رہی ہوں. حضرت صالح کو بھیجا, اس قوم نے بھی رسول کی دعوت کو رد کیا, ان کو ہلاک کیا گیا. یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے, محلات بناتے, بڑے بڑے قدیم دائیں طرف مدین کا ایک علاقہ ہے جہاں وہ قوم آباد تھی جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور مدین سے تھوڑا سا آگے بحر مردار جس کو ڈیڈ اوشن کہتے ہیں یا ڈیڈ سی کہتے ہیں, اس کے ساحل پر صدوم اور آمورا نام کی بستیاں تھیں جہاں حضرت لوط کو بھیجا گیا. آپ اگر ڈرا کریں گے نا اس کا میپ ہوگا تو کل ہی رکھ دکھا دیں گے ان کو, ایک پورے اسے ایک ٹرائنگل بنتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور مدین کے بعد اگر حضرت لوط کے بعد دیکھیں تو حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے. جو بات اس وقت آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جب قوموں میں سے کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تو ایک قوم کے بچے ہوئے لوگ, ظاہر اچھے تھے تو بچے نا, انہی کی نظر سے اگلی لوگ بعد میں ڈوبتے تھے, یا بہت اصلاح کیے ہوئے لوگوں کی نسلوں میں بگاڑ آتا تھا. یہ ایک اصول دکھانا مقصد ہے کہ اچھے لوگوں کی نسلوں میں برے لوگ کیسے آتے ہیں. حضرت نوح کی دعوت سمپل ہے, اس سے ایک تو دعوت دینے کا طریقہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. اور توحید سب سے پہلی چیز, ہم کہتے ہیں عقیدے کی بات ہی نہ کرو, لوگوں کو برا لگتا ہے. نبی نے آ کے لوگوں کو داڑھی میں اور پردے میں نہیں الجھایا, پہلے توحید میں, کیونکہ شرک کی وجہ سے باقی سارے کام ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو ذرا ریئیکشن دیکھیے آئے 60 اور اس کے آگے, قال الملا من قومه, اور ان کی قوم کے سرداروں نے کہا, انا لنراک فی ضلال مبین, بے شک ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ, کیا گمراہی تھی کہ تم ہم اتنے ہونے کو کہتے ہیں, سرداروں کے روب سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں. اور نرا کا کلفظ میں رویت چھپی ہوئی ہے, رو یا حمزہ اس کا روٹ ہے. دو طرح سے ہوتی ہے رویت, رویت نظری یعنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا جیسے میں آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور دوسری ہوتی ہے رویت قلبی, دل سے کسی چیز کو دیکھنا, یعنی جس کے بارے میں جیسا سوچیں آپ کو وہ ویسا ہی دکھتا ہے. اپنی عقل اور سمجھ سے دیکھا تو ان کو حضرت نو جو ہیں وہ گمراہ دکھے, اور سب سے بڑا دلال مبین ان کو کیا لگا حضرت نوح میں, کہ میجورٹی کے خلاف چل رہے ہو, لوگ کہیں جا رہے ہیں تم کہیں اور جا رہے ہو. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, میجورٹی از اتھارٹی. اب ذرا نبیوں کا, یا قومی لیس بی دلالۃ, آپ نے کہا میری قوم کے لوگوں میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں. اچھا ہم ہوتے تو اس کی جگہ کیا کہتے, تم ہو گئے گمراہ. نبی نہیں الجھے بلکہ ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کا رسول ہوں, کرتا کیا ہوں, آیت 62, وبلغکم رسالات ربی, میں تم کو رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں, وانسخ لکم, اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, ناسخ سے نسخ, وعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. وہ کیا تھا, کہ تم پہ عذاب آئے گا دنیا میں اس غلط کاموں پہ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جانتا ہوں کہ جو غلط کام تم کر رہے ہو آخرت میں اس کا بڑا برا نقصان. کی باتیں کرتے ہیں لیکن نبی آگے سے غصے میں کیوں نہیں آتے. دیکھیے دو وجہ سے تبلیغ کی جاتی ہے, یعنی آپ کہیں کہ اللہ کی بات کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو آف کورس اللہ کے لیے کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہہ دیا رسولوں میں رب العالمین, یہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, تو ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں, نمبر ایک انسخ نسخن خیر خواہی, اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے طرح کے مبلغ ہیں, وہ اپنے لیے تبلیغ کرتے ہیں, اپنی انا کو چمکانے کے لیے, بڑے بننے کے لیے. جب کوئی اپنی انا کے لیے دین کا کام کرتا ہے نا, تو لوگ اس کو ایک بات کہیں گے, وہ چار باتیں آگے سے کہے گا, کیونکہ انا کے بت پہ چوٹ پڑ گئی. نبیوں کا دین کی مخالفت میں بات سن کر غصے میں نہ آنا, یہ بے نیاز کر. آیت 63, اب عجب تمن جاکم ذکرم میں ربکم, کیا تمہیں صرف اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی؟ الا رجل منکم, تم ہی میں سے ایک فرد پر, اپنے جیسے ایک بندے پہ اللہ کا پیغام آتا دیکھ کر تم شک میں پڑ گئے ہو, حسد کا شکار ہو گئے ہو. آیا کیوں ہے یہ؟ لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون, تاکہ تم ہی میں سے ایک وہ تم کو خبردار کر دے اور تم گناہوں سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. ہے نا موتیوں کی طرح کے الفاظ. نبی تلے, دیکھو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں دین کی بات بتاؤں, تمہاری خیر خواہی کروں, میں مخلص ہوں. اور یاد رکھیں یہ خوبیاں جب تک نہیں ہوں گی بات نہیں بنے گی. خیر خواہی لازمی ہے اور خیر. آیت 64, اتنی خوبصورت بات سن کے بھی ظالموں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ, بس اس کو جھٹلا دیا. کوئی وجہ تھی اس کے جھٹلانے کی؟ تو اگر آج کوئی آپ کو بغیر وجہ کے جھٹلائے تو آپ کو تسلی ملی؟ یاد رکھیے کہ لوگ بغیر وجہ کے حق کو جھٹلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغیر وجہ کے جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو کشتی میں بچا لیا. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے ان لوگوں کو جھٹلا دیا جو ہماری ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. کیوں؟ انہم کانوا قوما عمین, یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. کون سے اندھے تھے؟ کیا بلائنڈ بندے کی قدر نہیں پہچان سکے؟ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی بات کر کے کہتے ہیں کہ یہ اندھے تھے. کیا پتہ چلا کہ جب کوئی آپ کی خیر خواہی کی ویلیو نہ پہچانے تو انبیاء کو یاد کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو میری تکلیفوں کو سوچ لو. آپ دیکھیں آج ہم تھوڑی سی دین کے رستے میں بات سنتے ہیں نا, ہم ڈیفنسو ہو جاتے ہیں. بس آج کے بعد میں نہیں کہوں گی, میں نہیں بری بنتی جی, میں کی باتیں سنو. بس آخری پروگرام ہے جس میں دعوت دے رہی ہوں, نہیں آتے نا تو آگے نہیں دوں گی. غلط بات ہے. دیکھیے آپ کی دعوت سے کوئی آئے کہ نہ آئے, برابر ہے, آپ کو اجر مل جاتا ہے. آپ چہرے پہ اسمائل رکھتے ہوئے لوگوں کو ویلکم کرتے ہی رہے, یہ کانٹوں کا راستہ ہے. لوگوں کو وقت لگتا ہے اس کے اوپر چلنے میں, اس لیے کبھی کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا. اس پورے سبق میں ہمارے کہ تھوڑی سی جماعت بھی اگر حق پہ ہوگی, اور حق کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ حساب کر کے دیکھیں نا, تقریباً بات کر رہی ہوں, ہر 12 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا ہوا دکھتا ہے, 950 سال کے حساب سے. اتنا صبر ہے. ہم تو اوور نائٹ جاتے ہیں, کوئک سیٹ, منٹوں میں تیار, ریڈی میڈ, کھانے بھی ایسے پسند کرتے ہیں, کپڑے بھی ایسے, چیزیں بھی ایسے. تو تبلیغ مبلغ کو بہت صبر چاہیے. کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط جبس نہ بولا کریں, فلاں تو دین پہ نہیں رہا, فلاں تو اب چھوڑ گیا, اس نے تو نمازیں چھوڑ دی, اس نے تو اب اسلام چھوڑ دیا. خدا کے لیے کسی کے لیے سوچے بھی نہ. بہت سخت پکڑ آتی ہے بندے کی جب وہ ایسے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں سے صبر سکھاتا ہے. آگے یہ کس سے آتے جائیں گے, آج تو صرف ان کا ایک انٹرو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کئی دفعہ یہ قصے آئیں گے اور ہم اس میں سے بہت کچھ لیں گے. اگلی قوم جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کرتے ہیں وہ قوم ہود ہے. آیت 65 سے 72 میں, وَإِلَىٰ عَادٍ, اور قوم عاد کی طرف, اَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یہاں اخا سے کیا مراد ہے؟ بھائی, کون سا بھائی؟ خاندانی, اپنے سگے بہن بھائیوں کے. ایک قوت دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دین کی وجہ سے. یہاں ان کی قوم مراد ہے. اور حضرت نوح جو تھے, حضرت ہود جو تھے نا, یعنی حضرت نوح کے پوتے تھے کہہ لیجئے, نسل کے اعتبار سے ان کی نسل میں تھے, یمن میں تھے. ابتدا میں حضرت نوح کے دین پر تھے, لوگوں کو انہوں نے دین کی بات کہی. سیم بات, قال یا قوم اعبدوا اللہ لکم من الہ غیرہ. جواب سن لیجیے آیت 66. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا, انا لنراک فی سفاہت, ہم تو تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں, تم بے وقوف ہو. ذرا اپنے اوپر لیں. آپ کہیں درس دینے گئی, بڑا مائک سجا کے بیٹھی, اتنے میں تھوڑی سی بات ہوئی, پیچھے سے ایک ہال میں کوئی بولا, مجھے تو آپ بڑی بے وقوف لگ رہی ہیں جو ایسی بات کرتی ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے, وَإِنَّ لَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ایک نے کہا بڑی بیوقوف لگ رہی ہیں درس دیتی بھی, دوسری بات سے بیچ میں بولتی کہتی ہیں مجھے تو آپ جھوٹی لگتی ہیں. سچ بتائیے ہم کیا کریں گے, درس دینا دلانا بھول بھال کے آنسو بہاتے ہیں وہاں سے پٹک پٹک کے. پاؤں بیگ اٹھا کے گھر آئیں گے, اور گھر کیونکہ آپ اپنے لیے جو کر رہے تھے, ہم نے کہا پتھر کھانے ہیں, ہم تو بات نہیں سن سکتے, ہم کہتے توبہ توبہ, ان کو تو سلیقہ ہی نہیں, میں ادھر نہیں اب جاؤں گی. لیکن ذرا نبی کا قوم سنیے, کال سنیے, آیت 67. قال یا قومی لیس بی سفاہت, اے لوگوں میں بے وقوف نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مولوی ملا ملانی, یہ کیا بن کے آ جاتے ہیں, میں نہیں ہوں بے وقوف. ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں, کرتا کیا ہوں. آیت 68. ابلغکم رسالات ربی, میں تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناسخ امین, اور میں تمہارا ناسخ بھی ہوں اور امین بھی ہوں, سیم کوالٹیز ہے نا, ہمدرد بھی ہوں, نصیحت بھی کرتا ہوں اور تمہارے لیے بامانہ. ناسخ سے کیا مراد ہے, دیکھیں دونوں خوبیوں کو دیکھ لیں. ناسخ کا تعلق عوام سے, جن کی طرف جا رہے ہیں نا ویل وشر, ہم کب لکھتے ہیں آئی ایم یور ویل وشر سنسیئر, وہ تو ایک وقتی سنسیئرٹی نا. اصل سنسیئر پتہ کون ہوتا ہے, جو آلویز از سنسیئر. ہم وقتی طور پہ چند خوبصورت لفظ بول کر کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے خوش کر دیا, تو یہ کہتے ہیں لوگوں میں ناسخ. اور امین کا تعلق اس سے ہے, پیغام سے, کہ جو پیغام اللہ نے مجھے دیا میں نے اس میں کوئی چینجز نہیں کی. آئی 69. اب عجیب تمن جاکم ذکر من ربکم, کیا تمہیں یہ عجیب لگا کہ آ گیا ذکر تمہارے رب کی طرف سے, الا رجل منکم, ایک شخص میں جو تمہیں میں سے, لینذرکم, تاکہ تم کو ڈرائے. ترجمہ کتنا آسان ہے آپ کے لیے آیتوں کا, ایک آیت یاد کریں گے بار بار وہی آ جائے گی. ہاں, واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, یاد کرو جب تم کو قوم نستح اور تم کو جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی دی. قوم نو ختم ہوئی, تباہ ہوئی, اس کے بعد قوم عاد کو عروج ملا. بڑے قداور تھے, جسیم تھے, اللہ نے ان کو دنیاوی طور پہ بہت عروج دیا. شداد کا نام سنا ہوا, وہ اسی قوم میں سے تھا جس نے دنیا میں ایک زمین جنت بنائی تھی, اور اب آج اس کی جنت اور اس کے شہر کے کھنڈرات کا سوراخ بھی کہتے مل رہا ہے. جزیرہ نما عرب کے جنوبی صحرا میں ایک علاقہ ہے, کہتے ہیں کہ وہاں کی ریت بہت باریک ہے, اس کے اوپر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے, وہاں چلنا پھرنا اتنا مشکل ہے, جو ہی کوئی چلتا ہے وہ اس میں دھنس جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے زیر زمین شداد کا وہ پورا شہر جو ہے وہ دکھایا گیا, کہ جس کی صرف جو باؤنڈری وال تھی اس کے اندر 35 برج تھے. یعنی اس نے تو اپنے حساب سے پتہ نہیں کیا کیا فانوس لگائے ہوں گے اور اس کے اندر کیا ہوگا. یہ سب ہلال لکم تفلحون, تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. نبیوں کی دعوت میں آپ کو درد مندی بھی دکھے گی. دائی کی بنیادی خوبیاں ناصر اور امین ہونا. اور یہ جو لفظ اعلیٰ آیا نا, حمزہ لام یا اس کا روٹ ہے, الیون کی جمع ہے, نعمت احسان اور قدرت. یہ وہی ہے جو سورۃ الرحمن میں فبئی آلاء میں آتا ہے, نعمت احسان اور قدرت کے کرشموں کے لیے آتا ہے. قوم کا جواب سن لیجیے. قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ, انہوں نے کہا خود کیا تم ہمارے لیے اس لیے ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے. ونظر ما کان یعبد آباؤنا, اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے ابا اجداد. یہ جو نظر ہے اس کا روٹ کیا ہوگا,
Thank you.
واو زالرہ جی چلو فاتی نبی ما تعیدنا ان کنت من الصادقین تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. دیکھیے ہر دور میں ایسا ہوا جب کسی قوم پر زوال آتا ہے نا تو ان کے عقائد بگڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ قومیں بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کی عقیدت کی ایک ایسی چھاپ ان کے دلوں پہ پڑ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر مختلف نام رکھ کر ان کو پکارتے ہیں. اسی کا تذکرہ پا گیا ہے دیکھیں 71 میں قال قد وقع علیکم من ربکم قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. حضرت خود نے فرمایا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو چکا ہے. یعنی آپ جو ڈھیٹ پن ہے تمہارا کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. یہ کون سے نام تھے؟ کہتے کہ ان کے انہوں نے اپنے ناموں بتوں کے نام رکھ لیے تھے. یہ جو بھی آپ کو بتائے نا کچھ نام اور آگے بھی آئیں گے قوموں کے, یہ بالکل ایسے جیسے آج کل بھی کچھ نام ہیں, غریب نواز, گنج بخش, آستانہ فلان, داتا. دیکھیں یہ وہ نام ہے جو لوگوں کو اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ نبیوں کے ناموں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. ہر دور میں لوگوں نے شرک کو چمکانے کے لیے اپنے بزرگوں اور دین والوں کے یا جن کو بھی وہ بڑا سمجھتے تھے ان کے کچھ نام رکھے. انہوں نے بھی اس طرح کی درگاہیں قائم کی بھی تھی. یہ کہتے ہیں مان نزیرو انی ماکم من المنتظرین, بس تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب کا. تم تو اس کا انتظار کرو نا جو تمہارے خیال میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے, لیکن ہم اس چیز کا انتظار کریں گے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہی ہوا, ان پہ عذاب آیا. اس قوم پہ اللہ نے 7 دن اور 8 راتوں تک ایک عذاب پیش کیا تھا. تیز آندھی تھی, تھنڈر اسٹارم کہہ لیجئے, پٹخ پٹخ کر ان کو گراتی تھی اور وہ نیچے گرتے جاتے اور ہلاک ہوتے. عذاب استحصال جڑ تک ان کی ختم ہو گئی تھی, لیکن حضرت ہود کے ساتھ کچھ لوگ بچا لیے گئے. آیت 72 فان جئناہ والذین معہ برحمت منا, بس ہم نے اس کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا انو مؤمنین, اور وہ ایمان والے نہ تھے. یہ عذاب آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج ہم چند لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سپر پاورز ہیں, یہ بڑی طاقتیں ہیں, یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. پچھلے دور کے لوگوں کے مقابلے میں آج کے لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی قوم بڑی بنتی ہے تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے اس وقت ہے. آپ دیکھیں کہ سٹوریز تو سب کو اچھی لگتی ہیں, لیکن قرآن پاک کا کہانی سنانے کا مقصد فرق ہے. اور وہ کیا؟ کہ دوسرے سے عبرت لو. ان دو نبیوں کے قصوں سے جو بات ہم نے ابھی سیکھی وہ کیا سیکھ لی؟ کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے عذابوں کو پکارنا نہیں ہے. شرک وہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نبی پڑھ رہے ہیں نا یہ حضرت ابراہیم کے دور سے پہلے کی. ابھی تک انسان میں ہے. انشاءاللہ آپ کو کل اگلے سبق کے ساتھ کچھ لکھاؤں گی بھی کہ کس قسم کا فساد ہے. اور اگر آپ آج کے اس دور کو دیکھیں نا تو وہ ہر چاروں قسم کے فساد ہمارے ارد گرد ہیں. سیاسی فساد بھی, اکنامیکل فساد بھی ہے, اور شرک اور اس طرح کی چیزوں کے بھی ہیں. تو آپ کو کیا فیل ہوا ان دو نبیوں کی کہانی کو سن کر؟ شیئر کیجئے. یہاں بریک بھی لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اگلا حصہ کریں گے. جی نادیہ جی. صبر, ہم کتنی جلدی بول پڑتے ہیں. اپنے دل سے بھی نہ کہا کرے کہ وہ کسی کے خلاف کچھ بولے. ایون آپ کسی کو غلط کام کرتا بھی دیکھ لینا, پھر بھی سوچے کہ نہیں یہ میری غلطی ہے, جو مجھے لگ رہا ہے اس نے یہ غلط کام نہیں کیا ہوگا. جی ادھر سے آپ انیسا, کیا سیکھا آپ کو؟ آپ لے بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. جی فاریہ آپ نے کیا سیکھا؟ وہ ایک نے کہہ دیا تو اب سب نے صبر ہی آ لیں ہے نا, اتنا ایک ہے آپ کے اندر. جی آپ بھی یہی ہیں انیس انم, آپ نے
غلط طریقے سے ان سے بات کر دی تھی مگر انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے تو قوم کو سمجھاتے ہی رہے کہ نہیں ایمان لے آؤ.
اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب حقیقی خیر خواہی ہوتی ہے اور اپنی ذات سے بے نیاز. یہ جو ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا بار بار بچوں پہ بھی اور سب پہ, یہ اصل میں ہماری ذات پہ چوٹ پڑتی ہے, ورنہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, آپ کی بلا سے ٹھیک ہے نا, لیکن ہم اس کو پرسنل لے لیتے ہیں. اس نے مجھے انکار کیا, اس نے میری دعوت کا ٹھکر. تو نبی جی بالکل کہ قومیں غلط تھی لیکن ڈٹائی کے ساتھ خود کو ٹھیک سمجھتی رہی. آج بھی یہ دیکھیے, جس دن بندہ خود کو غلط سمجھ لے اس دن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑے غلط کام کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھا, لوگوں کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا غلط کیا, ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا, میں نے ٹھیک کیا. یعنی آپ کبھی جھگڑا سلجھائیں کسی کا, ایک پارٹی کی بات سنیں نا تو کہے گا دوسرا کافر, یہ فلاں غلط, دس دس, یہ وہ, کھا گئے پی گئے سو گئے. آپ کہیں گے دوسرا تو بڑا ہی برا ہے, یہ بڑا سچ ہے, میری تو نیت بڑی اچھی. آپ دوسرے سے بات کریں سیم وہی باتیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے, میں حق لے رہا ہوں, میری یہ بات ہے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں. تو اصل پھر چیز آپ نے کیا سیکھا سنیرا؟
شروع سے پیغام مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ توحید کا ہی تھا اور ہم ابھی تک بھی اس سے انکاری ہیں, مطلب جو شرک ہے, بدعت ہے, یہ سب توحید کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اور جس طرح آج بھی بڑے دھڑلے سے یہ بات بولی جاتی ہے کہ میجورٹی اتھارٹی حضرت
یعنی سب سے پہلی چیز توحید ہے. شرک آ جاتا ہے تو سارے شرک کے پھل ہیں. یہ جو دنیا میں گندگی, بے حیائی, فحاشی اور بے دینیت اور سود اور زنا جو ہے نا, یہ شرک کے پھل ہیں. جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی وہ یہ کام نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ یہاں رکتے ہیں, اگلا حصہ ہم بریک کے بعد لیں گے. ٹائم دیکھ لیجئے آن لائن پہ بھی, یہاں بھی 125 ہے اور ٹوٹل آل پانچ ادھر سے, یعنی 45 پہ ہم دوبارہ شروع کریں گے. آج ذرا بھاگ بھاگ کے کام کر لیں اور انشاءاللہ اگلی آیتیں ہماری وہ, کیونکہ ہم نے ان کو بھی 2 بجے تک چھوڑنا ہوتا ہے, تو 1:45 پہ تفسیر شروع ہو جائے گی, اس لیے فوراً سے پہلے کام کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, جزاک اللہ خیر. ڈیئر استاذ, یہاں 145 پھر تفسیر کو کنٹینیو.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الله هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السيد والمبين والأحد العظيم وإنه الحق العلي الأعلى قد تجلد والعليم والقادر
أسماء مصطفى مبين الواحد والستير له من الأسماء ما اصطفاه
الظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والقفاء
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله له من الأسماء ما اصطفاه الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك أسماء مصدر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان
القيوم. لا تأخذ شفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ برب
كل شيء
ادعوا ربكم تضرعا.
ایک ان کے حالات ضرور بتانے چاہیے. یہی قوم پھر قوم سمود کا حاضر ہی ناقت اللہ لکم, یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے, آیتن ایک نشانی. فذروها تاكل في ارض الله بس اس کو چھوڑے رکھو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے. ولا تمسوہ بسوء بس نہ ان کو اس کو برے ارادے سے چھونا, ورنہ فیاخذکم عذاب الیم اور بس آ جائے گا تمہارے لیے ایک دردناک عذاب. قوم سمود نے ایک اور ہی مطالبہ کیا, باقی نبیوں کے ساتھ قوموں کے مطالبے تھوڑے سے سمجھ آنے والے تھے, لیکن حضرت صالح سے قوم نے تو مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں, کوئی تک بنتی؟ نبی نے کوئی کہا الحمدللہ کہ میں کوئی اس قسم کے شعبے میں ہرس ہوتی ہے کی دودھ ہے. اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے دکھایا تھا پہلے بھی رمضان میں, تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے گھر ہیں پتھروں کے بنے ہوئے, اس طریقے سے وہ بناتے تھے کہ کیا کوئی آج مشینوں کو استعمال کرے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی. فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. ان کا فساد کیا تھا؟ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے, یادگاریں قائم کرتے تھے, اپنے نام قائم رکھنا چاہتے تھے. سامان 100 برس کا پلی تو وہ بالکل توحید والا اور لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کا تھا, لیکن عموماً اس دعوت کی چوٹ امیر طبقے پہ پڑتی ہے, کیونکہ وہ تو عیش کوش ہوتے ہیں, ان کو تو بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی یادگاریں بنانی ہوتی ہیں. لہٰذا وہ لوگ نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. آیت 75, قال المل الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا, آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے, اور لمن آمن منہم, اور ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے کیا کہنے لگے, اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه, کیا واقعی تمہارا خیال ہے کہ یہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا؟ یہ سٹائل دیکھیے گا. بڑے لوگوں نے شک پیدا کرنا چاہا کہ وہ شخص جس کے پیچھے تھرڈ کلاس طبقہ سوسائٹی کے چھوٹے لوگ کہنا کچھ وہ چل پڑے ہیں, تو کیا واقعی یہ سچا نبی ہے؟ اب دیکھیں کس کو شک ڈالا جا رہا ہے, آنے والوں کو جو آ رہے تھے حضرت صالح کی دعوت پہ, ان کو کہہ رہے تمہیں یقین نہیں, یہ ٹھیک ہے چیک کر لیا یہ کون ہے, یہ کس کا ایجنٹ ہے, یہ کیا جانتا ہے, اس کا ماضی کیا, اس کا حال کیا, اس کے موٹیوز کیا ہیں. لیکن کانفیڈنس دیکھیے اس طبقے کا, قالو ان نبی مرسلا بھی مومنون, انہوں نے کہا ہاں ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گے اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے وہ اعتماد جس کی ضرورت ہوتی ہے. دین کی بات کہنے اور سننے والے جب تک ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں بات آگے نہیں جاتی. شیطان آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے کئی بار دل میں شک ڈالے گا, کبھی انسانوں کے روپ میں کئی شیطان آ کے پھنسیں گے, کانوں میں باتیں کریں گے کہ سوچ لو دیکھ لو کون ہے. تو یاد رکھیے جو دین بتانے والے کی شخصیت میں کھو جاتا ہے وہ کبھی دین نہیں سیکھتا. راستے میں شیطان نے جو سب سے بڑا روڑا اٹکایا نا, نبیوں کی ذات میں لوگوں کو الجھا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو ٹھکے ہوئے تھے وہ تو اور ٹھک گئے. انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتا ہے, یہ یقین ہے تم اپنی باتیں پاس رکھو, ہمیں پتا ہے ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمیں پتا ہے اس میسج میں کتنی سچائی ہے, ہمیں پتا ہے مشکل تمہیں لگتا ہے ہمیں نہیں لگتا. لیکن آیت 76 قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون, اس پر وہ تکبر کرنے والے کہتے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں. یہ دیکھ لیجئے, جس کو نہیں ماننا نا وہ نہیں مانے گا. دولت کا نشہ بھی بڑا ہوتا ہے, علم کا نشہ بھی بڑا ہوتا ہے, جماعتوں اور گروہوں کا نشہ بھی بڑا ہوتا ہے. جب آنے والوں نے پورا یقین ظاہر بھی کر دیا پھر بھی کہیں گے ہم نہیں مانیں گے. لہذا کیا کیا جاتے, کنویں پہ پانی پینے کے لیے کھڑی ہوتی سارا پانی پی جاتی, ان کے جانوروں کے لیے پانی نہ بچتا. کسی کھیتی میں آتی ساری کھیتی کا اناج جو تھا وہ فصل جو تھی وہ کھا جاتی. اب ان کی معاش پہ گڑبڑ ہوئی, اچھا یہ بھی ہوگا یہ تم نے سوچا نہیں تھا. یعنی انسان جب کوئی نعمت مانگتا ہے نا تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی کچھ قیمت بھی دینی پڑے گی. اب آہستہ آہستہ یہ سونٹنی کے دشمن ہو گئے. آج بھی لوگوں کے لیے دین اونٹنی بنا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں بس یہ دین ہمیں سے ہضم نہیں ہو رہا, نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے, کریں تو کیا کریں. لہذا کیا کیا انہوں نے آیت 77 فاقر الناقہ, تو انہوں نے اونٹنی کی کونچھیں کاٹ ڈالی. کونچھ کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کے پیچھے کے پٹھے. اگر آپ اپنی ہیل دیکھیں پاؤں کے پیچھے یہ چیز, اس کو آپ جو ہے اینکلز ہوتے ہیں نا, اینکلز اور ہیلز کے بیچ میں ایک سخت پٹھا ہوتا ہے نا جس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں, اس کو کونچھ کہتے ہیں. کہ حکم سے سرتابی کی, یعنی اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے, زخمی کیا اس کو. وقالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین, اوپر ڈٹائی دیکھیے کہ اونٹنی کو زخمی کیا اور کہا کہ صالح لے او ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر واقعی تم رسول ہو. یہ ہوتا ہے ڈھیٹ پنا جس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. بندہ غلط کام کرے شرمندہ رہے اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن غلط کام کر کے اس پہ اکڑنا یہ اللہ کو بڑا برا لگتا ہے. کہہ رہے ہم نے اٹھتی تو مار دی ہے, اب اللہ سے کہہ دو لاتا ہے عذاب تو لے آؤ, یہ تم ہر وقت میں جو ڈراتے ہو نا لے آؤ. ان کا خیال تھا یہ مسکین سا بےچارا ہے, سوال ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن ان کو کیا پتا کہ اس کی مسکینی میں اللہ کی کتنی قدرت چھپی ہوئی ہے. لہذا نبی نے دعا کر دی کہ اللہ انہوں نے تو اس نشانی کو فس بہ فی دارہم جاثمین, تو اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے اوندھے رہ گئے. اس قوم پہ تین عذاب آئے تھے. یہاں رجفہ کا لفظ ہے نا, ایک جگہ آگے آپ پڑھیں گے سیحہ. اتنی زور کی چنگھار تھی کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے اچھل کے منہ میں آ گئے تھے. ساتھ ہی نیچے سے زمین ہلی اور آسمان سے آگ برسی تھی. یوم الزلہ کا عذاب ایک تیسری جگہ آئے گا. اتنی شدید گرمی تھی کہ یہ سارے ایک بادل کے نیچے جمع ہوئے جو دور سے ان کو آتا دکھا. کہنے کہ آجو آجو یہ بڑا برسنے والا بادل ہے. اور جب ساری قوم اس بادل کے نیچے آئی تو اس بادل میں سے آگ برسی اور جلا کے بھسم کر دیا گیا. یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ عذابوں میں تھے. اب نبی کا حال دیکھیے, قوم کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتا دیکھنا کوئی آسان کام نہیں. اور کہا ہے میری قوم کے لوگوں, لقد ابلغتکم رسالت ربی, میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا پہلی بات. پھر ونصحت لکم, اور میں نے اپنی کوشش کے مطابق تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, لوگوں کو ایسے ویل وشر پسند نہیں آتے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تنگ کر رہی ہے, ہماری زندگی کی کشش ختم کر رہے ہیں, سب منع, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ نہ کرو, دیکھیں گے کیا ہوگا. ایک بہت بڑا دھوکہ لوگوں کو ہوتا ہے, جو سب کے ساتھ دھوکہ دیکھ لیں گے, جو سب کریں گے ہم بھی کر لیں گے, لیکن قبر میں تنہا جانا ہے, اکیلے اکیلے بھگتنا ہے پلسرات سے تنہا گزرنا ہے. بات ہے اگلی آیتوں میں صرف اشارتاً حضرت لوط کا ذکر ہے، آگے ان کی ڈیٹیل آئے گی. کون تھے حضرت لوط؟ نوٹ کر لیجئے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے، عراق کے رہنے والے تھے، نسل کے اعتبار سے سامی تھے، یعنی حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو رسالت الگ سے بھی دی، اور صدوم، سین، دال، واو، میم، اور آمورا، عین، الف، میم، واو، راہا، یہ دو بستیاں تھیں، ان کی طرف ان کو بھیجا. یہ دونوں شہر بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے اس زمانے کے تو بڑے اہم تجارتی مراکز تھے. نام نہیں لینے کو دل چاہتا، لیکن آج بھی کچھ بڑے بڑے شہر ہیں نا جن کے کسینو معروف ہیں اور لوگ وہاں جا کے ویکینڈز گزارتے ہیں، یہ اس قسم کی بستی تھی. تجارتی قافلے ایران اور عراق کے راستے سے مشرق سے مغرب کی طرف جاتے، وہ فلسطین اور مصر کو جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزرتے، اور چونکہ اہم تجارتی شاہراہ تھی تو بڑی خوشحالی تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے. اس علاقے میں مردوں کے ساتھ تعلقات شروع ہوئے. جنسی جرائم آپ دیکھیے عموماً وہیں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پیسے کے ساتھ جہالت ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب دیا. ایک چیز جو ان سے دوسروں سے مختلف ہے وہ اس آیت سے دیکھیے گا، آیت کو ساتھ لے پھر میں اس پہ تھوڑی بات کروں گی. ولوطن، آیت 80، ولوطن اذ قال لقومہ، اور لوط کو بھی جبکہ ہم نے بھیجا انہوں نے کہا اپنی قوم سے. کیا کہا؟ کیا کہنا چاہیے تھا باقی نبیوں کی طرح؟ یا قومی، لیکن نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ حضرت لوط اپنی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے. یہ فرق نوٹ کرانا، تو اس قوم میں سے نہیں تھے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 26 میں ان کی ہجرت کا ذکر ملتا ہے. آپ ان شہر اس شہر کی طرف عراق سے آئے تھے ہجرت کر کے. اور یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ حضرت نوح، ہود اور صالح، یہ تین نبی حضرت ابراہیم سے پہلے کے پری ابراہمک دور کہتے ہیں، جبکہ حضرت لوط جن کا ذکر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے سیم ٹائم میں تھے، یعنی ان کے ٹائم کے دوران ہی تھے. یہ بھی پہلے حضرت ابراہیم سے پہلے زمانے کے تین رسولوں کا ذکر ہوا جو پڑھ چکے، اب ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت لوط کا ذکر ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی وجہ بجائے حضرت لوط کا ذکر آ گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے حضرت ابراہیم کی قوم کو تباہ نہیں کیا گیا تھا. یعنی ایک باریک سا فرق ہے کہ ابھی ترتیب میں لوط سے پہلے ابراہیم آنے چاہیے تھے لیکن ابراہیم نہیں آئے ذکر، بلکہ لوط کا آ گیا، کیونکہ اس جگہ یعنی سورۃ الاعراف میں قوموں کی تباہی کا ذکر ہے. پھر قوم سورۃ کا تھیم انذار ذہن میں رکھیے، تو حضرت ابراہیم کی قوم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اس لیے پھر ادھر ذکر نہیں کیا گیا. لیکن باقی جگہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی مختلف جگہ آتا ہے. کیا تھا حضرت لوط کا ذکر؟ اس کو پورا کر لیتے. یعنی حضرت لوط نے بھی جا کر اپنی قوم کو وہی بات کہی جو پچھلے نبیوں کی تھی، لیکن یہاں قوم ایک خاص قسم کی برائی کی طرف ملوث تھی، ایک خاص قسم کی برائی میں ملوث تھی. لہذا اس قال علی قومی ہی اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاخشتا ما سبقکم بھی جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی. دیکھیے ترتیب میں تو یہی آتا ہے نا کہ پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے جیسے پچھلے نبیوں نے دی، لیکن انہوں نے براہ راست فحاشی پہ بات کیوں کی؟ تو اس کی وجہ آپ کو بتا دی کہ اس قوم میں جو پرومیننٹ جرم تھا وہ یہی تھا. یہاں سے پھر اشارہ ملتا ہے کہ کوئی ایسا موضوع جو اس جگہ کے لوگوں میں خاص ہو تو موقع ملے تو پھر اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے ادھر شرک نہ ہو تو فحاشی کی بات اب کرتے ہیں، یہ فحاشی تر بات صرف شرک پہ کر کے چلے جاتے تو ختم نہ ہوتا. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درس دینے والے کو ان موضوعات کو ضرور ٹچ کرنا چاہیے جو اس سوسائٹی کا حصہ ہوں. بہرحال اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے لیکن گناہ کو پہلی دفعہ کرنا یہ زیادہ بری بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اچھی بات نکال لی اس کو اس اچھی بات کا صدقہ جاریہ ملے گا، اور جس نے بری بات کی اللہ اکبر. ہم تو نہیں کوئی ٹرینڈز کھولتے, اس سے پتہ چلتا ہے نا جو برے فیشن برے ٹرینڈز نکالتے ہیں ان کی پکڑ زیادہ. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم. کس چیز سے تجاوز کیا تھا؟ فطرت کے اصول سے اور قانون طبعی سے بھی تھا. امپاسبل چیز کو پاسبل کر کے دکھا دیا. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب لوگ زیادہ انجوائمنٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں, سم تھنگ نیو, ایڈونچر, اور اسی ایڈونچر میں وہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. قوم کا جواب سنیے حضرت لوط کی دعوت پہ, آیت 82. قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم, نکال دو ان کو, کن کو؟ لوط اور ان کی بیٹیوں کو. من قریتکم, ان کی بستی سے. انہم اناس یتتخرون, یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. دیکھیے معقول جواب تو ہے کوئی نہیں تھا, شرم و حیا سے وہ پہلے ہی دور تھے. کوئی دلیل, کوئی عذر, کوئی معذرت کچھ نہ بنا تو کہا ان کو گھر سے, یہ بڑے نیک بنتے ہیں جی, ان کو تو یہ ساری چیزیں بری ہی لگیں گی, ان کو یہاں سے نکال دو. حضرت لوط کی بیوی اس قوم سے تھی, وہ آخر وقت تک اپنی قوم کے ساتھ ملی رہی. حضرت لوط اپنی بیٹیوں کو لے کر اللہ کے حکم سے عذاب سے پہلے نکل گئے. اس لیے آیت 83 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی. بیوی کی ہمدردیاں میں کیسے تھی؟ کچھ عورتیں ساری زندگی شوہر کے گھر میں رہ کر بھی فرق ہی بڑا لگتا ہوگا. گھر کے اوپر جھنڈی لگا دیتی تھی جب کوئی گھر میں خوبصورت لڑکا آتا, تاکہ قوم کو پتا چل جائے اور وہ آ کے ان کو ستائیں. یہ قصہ آگے آئے گا. دوسری بات اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی کی بیوی ہونا بھی اس کو نہیں بچا سکا. تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ بعض دفعہ رشتوں میں لڑکیوں کو موقع مل جاتا ہے کہ ان کی نیک لڑکوں سے شادیاں ہو جائیں, لیکن وہ نہ سمجھوتا کر کے اس نعمت سے منہ موڑ لیتی ہیں. اور یہی بات لڑکوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. وَامْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے برسائی ایک بارش ان پر. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا. یہ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی, اور ساتھ زلزلہ بھی آیا. اور ان کی بستیاں جو لفظ آتے ہیں نا, جیسے چھاچ ہوتا ہے نا جس میں گندم کو چھا, اس طرح ڈال کے نا اوپر جا کے تو یوں پلٹ دیا. اتنی اوپر گئے کہ ان کے مرغوں کی آوازیں بھی اوپر سنائی گئیں, اور وہاں سے جب یہ پلٹے تو بھی اتنے اوپر سے پلٹے, اتنی گہرائی سے گئے تو زمین کے اندر چلے گئے, اور وہاں آج بحر مردار موجود ہے, ڈیڈ اوشن. اتنا گرم پانی ہے اس کا کہ وہاں انڈا رکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ پک جاتا ہے, جلتا ہوا اس کا پانی ہے. آج بھی عربوں میں یہ چیز معروف ہے, اور جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں اس دور میں بھی لوگ جانتے تھے کہ اس سے دھوم نام کی وجہ سے وہاں انتہائی بدبودار ہے. آج تک وہاں کہتے ہیں نہ کسی مرغی نے انڈا دیا, نہ کبوتری نے بچے دیے, انڈے دیے, کچھ بھی یعنی ادھر اب بستا ہی نہیں ہے, اور بالکل ایک مردار قوم پڑی ہے. فقی فقہ ناقبت المجرمین, کل اللہ یہ کر کے دکھا سکتے تو آج بھی دکھا سکتے نا. پھر آج کی کو مخلت ملی ہوئی, مسلمانوں میں یہ سب عام ہو جائے گا نا تو اس طرح کے عذاب آئیں گے. دیکھیے کافر بڑے سے بڑا گناہ کرے اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا, مسلمان اس قسم کے گناہوں کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی بہت زیادہ پکڑ ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے عذابوں سے بچائے. جب 9 ہجری میں تبوک جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو راستے میں سمود اور حجاز اور شام کے پاس وادی القرا میں سے گزرے, تو وہاں آپ کا گزر ایسی بستیوں میں ہوا تھا جہاں عذاب آئے تھے. تو آپ نے کہا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزرو تاکہ کہیں اگر عذاب کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ تم پر نہ گرے. تو ہم ایسی جگہوں پہ جائیں, انجوائے کریں اور دیکھیں ایسی چیزیں, اس سے بہت ہی زیادہ پناہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عليكم الله وبركاته دي أستاذتي. الحمد لله معاتك لسن هو اور بہت ہی تھاٹ پروکنگ, بہت ہمارے لیے عبرت والی آیات ہم نے کی ہیں. تو ان پہ سب ریفلیکشن کرنا, ریوائز کر لینا اپنے نوٹس کو, تفسیر کو خاص طور پر, اور انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. خیر وافیت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.